رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا جل جلالہ وعز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقے ہمارے ماں باپ ہمارے عز و اقارب اور جمی مسلم مسلمات مومن مومنات کے چھوٹے بڑے تمام دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرمائے. عذاب قبر و عذاب جہنم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ان محبوبوں کے ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین جنت عدن ہمارا مقدر فرمائے. ترتیب کے ساتھ الحمدللہ اس عظیم اجتماع میں جسے نور کوثر نے منعقد کیا ہے اللہ انہیں بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائے کہ توحید باری تعالی توحید کے بنیادی عقائد سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد شرک اور اس کی مذمت اور اس کی پستی کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کا کامل اور مصمم ارادہ کرنے کے بعد عقیدہ نبوت سے مکمل آگاہی کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہوئے یہ بنیادی عقائد جن ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ان کی محبت ایمان کے فرائض اور لوازم میں شامل ہوئی ان عظیم ہستیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی اور امت کے سب سے بڑے پیر اور رہنما خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذکر و مناقب سے ہم نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اپنے دلوں کو زندہ کیا. کل کی نشست سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی شخصیت میں جو کمال اور دیگر لوگوں سے جو آپ کی شخصیت کو امتیاز بخشا ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاروق اعظم کو کس قدر قرب حاصل تھا. تفصیلی گفتگو کے لیے تو لمبا وقت چاہیے، لیکن صرف اس درس کے اندر اتنی بنیادی باتوں سے آگاہی حاصل کی جاتی ہے کہ جو ہمارے عقیدے و نظریے اور ہماری عقیدت کے حوالے سے ضروری ہوتی ہے، اور اس بنیادی کیفیت کو قلب میں اجاگر کرنے کے بعد پھر ہم اور کتابوں کی طرف مراجعت کریں، اساتذہ کی خدمت میں بیٹھیں اور دینداروں کے حلقے میں بیٹھ کر ان کی زبان سے متعلق اور باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہماری بے ڈھنگی زندگی صراط مستقیم پر اور توازن پر آ سکے. یعنی ایک درس کے اندر تو تمام چیزوں کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہوتا. میں نے جس طرح عرض کیا کہ بنیادی عنوانات اور بنیادی باتوں سے آگاہی حاصل کی جاتی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ کہ ہمارا دل ان کے لیے صاف و شفاف ہو جائے، اور ان کے کمالات جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کے اخلاص، ان کی للہیت اور ان کی راست بازی اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان کمالات کو کچھ نہ کچھ سنا جائے، تاکہ ان کا احترام بھی ہمارے دل میں پیدا ہو، اور پھر اللہ کے محبوب بننے کا جو طریقہ ہے ان عبادات کی طرف ہمارا دل بڑھے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے سے ہمیشہ چھوٹے کو دیکھو، اور دین کے اندر ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھو. کیونکہ دنیا میں جب آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں گے تو شاکرین میں سے ہو جائیں گے، اور دین میں اگر اپنے بڑے سے دیکھیں گے تو پھر صابرین میں سے ہو جائیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر بہت بڑے حکیم و دانا ہیں. کل میں نے کچھ استفادے کی کوشش کی. آپ فرماتے ہیں کہ صبر و شکر میرے نزدیک دو اونٹنیوں کی طرح ہیں، ان میں سے میں کسی پر بھی سوار ہو جاؤں یہ میرے لیے محبوب ہے. تو اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ صبر و شکر ہے. تو دنیاوی معاملات کے اندر کسی کے سٹیٹس، کسی کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر للچانے کی بجائے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو بنیاد بنا کر ان لوگوں کی طرف توجہ کی جائے کہ جن کو وہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، تو بندہ ان کو دیکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس محرومی سے تو محفوظ ہوں. اور دینی معاملات کے اندر اکابر امت، انبیاء کرام، صالحین، صحابہ، اہل بیت عزام کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. صبر اس جرت اور طاقت اور یقین کے اس نتیجے کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ بدکاری میں پڑھنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کیفیت کو صبر کہا جاتا ہے. اور وہ کیفیات ان عظیم ہستیوں سے محبت، ان کی سیرت، ان کی تعلیم کو حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ترتیب کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں. میری مراد وہ عظیم ہستی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی ان کی امت کے ایک فرد سے لے کر قیامت کے سرے تک، وہ فضیلت کسی کو نہیں مل سکتی، اور جماعت صحابہ کے اندر اس فضیلت کی خصوصیت آپ رکھتے ہیں. کیونکہ دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ فیض کا، عنایات کا سرچشمہ ہے. مختلف جہتوں سے عنایات اور کرامتوں کو تقسیم کیا گیا. اس لیے اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلتیں ہر صحابہ میں تقسیم ہوئی ہیں، کہ جو ایک کے پاس ہے ایک کے پاس نہیں. لیکن فضیلت علی الاطلاق سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے. ہمارے وہاں فضیلت سے مراد کثرت ثواب، یعنی انعامات پر اللہ کی جانب سے جو کثرت ثواب ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے. اس پر پھر تفصیلی گفتگو میری نیٹ کو پر موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، یا پھر اس عنوان پر کہیں اور گفتگو ہو یوم صدیق اکبر پر تو ہم عرض کریں گے. یعنی جب یہ جملہ اہل سنت کہتے ہیں نا فضیلت علی الاطلاق، تو فضیلت سے مراد ہمارا افضل ہونے سے مراد کثرت ثواب ہے. کثرت ثواب ہونا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. لیکن ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزوی فضیلت لینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مختلف ہیں. ایک کو ایک لقب دیا گیا، دوسرے کو نہیں دیا گیا. ایک کو ایک صفت سے نوازا گیا، وہ دوسرے میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت.
تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ جزوی فضیلت جس صحابی سے متعلق ہے اس کو صفائی دل سے قبول کرتے ہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نصیب ہوئی ہے. تو حضرت جن ہستی کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں جماعت صحابہ میں جملہ صحابہ کرام میں یہ جزوی فضیلت آپ کی سب سے اقوا سب سے اعلی اور سب سے مکمل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف حضرت عثمان غنی ذی النورین کو عطا ہوا. اور وہ شرف یہ ہے کہ آپ کی خصوصیات میں سے آپ کے تفردات میں سے آپ کے امتیازات میں سے اور آپ کی جزوی فضیلت کے مدارج میں سے ایک اعلیٰ درجہ جس پر آپ تنہا نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی امتی کے نکاح میں نبی کی بیٹی آ جائے تو یہ شرف کی بات ہے. کسی کے گھر کسی نیک شخص کی بیٹی آ جائے خاندان پورا عزت والا ہو جاتا ہے. تو نبی مکرم کی شہزادی آپ کا خون جو ہے جو آپ کی بیٹی ہے وہ جس کے نکاح میں آ جائے وہ کس قدر عزت والا ہوگا. سیدنا عثمان غنی ذو النورین وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں. اس کو آپ آگے سنیں گے. تو یہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے دو نوروں والا. اور یہ جچتا بھی اسی کے منہ سے جو حضور کی نورانیت کا قائل ہوتا ہے کیونکہ دو نوروں والا یعنی آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں سرکار کی چار بیٹیاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہن. سب سے بڑی سیدہ زینب ان سے پھر چھوٹی سیدہ رقیہ ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم ان سے چھوٹی خیر النساء العالمین سیدہ بتول زہرا مل کر کہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں اور اس میں دو شہزادی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کے عقد پاک میں آئی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک باپ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو دس جگہ اس کی تحقیق کرتا ہے کیونکہ بیٹی کا رشتہ اور داماد کا رشتہ یہ انتہائی غیرت کا رشتہ ہے یہ انتہائی حیا کا رشتہ ہے یہ انتہائی حساس رشتہ ہے. یعنی بیٹی باپ کے لیے سب سے بڑی غیرت ہوتی ہے اس کا بڑا نام ہوتا ہے. تو لہذا جس گھر میں وہ اپنی بیٹی بہا دے تو پھر داماد اس کے نزدیک اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی عزت جس کے سپرد کر رہا ہے تو وہ بندہ اس کے نزدیک کتنا عزیز ہو جاتا ہے. تو یہ وہ رشتوں کی حرمتیں ہیں اور یہ وہ رشتوں کی یعنی پاسداری ہے. اور یہی جو بااخلاق لوگ ہیں جو اپنے دامادوں کا ادب کرتے ہیں اور یہی جو باکردار لوگ ہیں جو اپنے سسر کا ادب کرتے ہیں اس لیے کہ یہ انتہائی حیا انتہائی غیرت کے رشتے ہیں انتہائی عزت کے رشتے ہیں اور یہ ایسے رشتے ہیں کہ جس میں بندے کو جلد بازی یا چھچورا پن نہیں لانا چاہیے اس لیے کہ یہ انتہائی حساس دل سے قریب رشتے ہیں جس کو اس رشتے کے ساتھ تعبیر کیا گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یعنی اگر کسی کی بچی کے لیے رشتہ آتا ہے تو باپ دس جگہ اس کی تحقیق کراتا ہے معلومات لیتا ہے اور پھر جب بات متفقہ طور پر طے پاتی ہے تو اپنی بیٹی کو بہاتا ہے. ہم بہنوں والے ہیں ہم بیٹیوں والے ہیں تو لہذا یہ رشتہ ہر ایک کے گھر کے اندر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اگر کوئی بیٹی نہیں رکھتا تو اس کی بہنیں تو ہیں. تو یہ رشتہ بڑی حساسیت والا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تو اس سے حضرت عثمان غنی ذو النورین کی فضیلت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات پر اعتماد کتنا ہے اور حضور کو آپ سے محبت کتنی ہے یہ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ بلکہ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو امتیازی وصف ہے جس طرح کہ حضرت ابوبکر کا ایک امتیازی وصف صداقت کا ہے سب میں تقسیم لیکن وہ آپ میں اجاگر زیادہ ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا لقب ہے فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. یہ صفت ہر صحابی میں قدر مشترک آپ میں وہ زیادہ نظر آتی ہے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جس طرح حضرت مولا علی کا وصف علم ہے علم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا علم ہر صحابی کے اندر مشترک ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طبیعت میں اور آپ کے مزاج میں آپ کی سیرت میں اس دریچے وہ ابواب بہت زیادہ کشادہ ہیں. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے اندر جو جوہر ہے وہ حیا کا ہے. حیا. اگر آپ تصوف کا مطالعہ کریں اور اخلاق اور فلسفہ اخلاق کا مطالعہ کریں, اور یہ علم کی سب سے نکھری ہوئی اور پاکیزہ یہ فن ہے, یعنی علم کی چاشنی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, علم کی روحانیت کو پانا چاہتے ہیں, علم کی حلاوت کو پانا چاہتے ہیں, تو پھر تصوف پڑھیے. اخلاق کے جو ایک خاص فن ہے اس کو پڑھیے. اگر ہم اس بحث کو, کیونکہ حیا جو ہے یہ ایک باطنی وصف ہے, یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, جس طرح میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی آپ کے سامنے نبوت کی تعریف کے اندر ذکر کیا تھا کہ ہر انسان اپنے اندر خلق لے کر پیدا ہوتا ہے, اخلاق لے کر پیدا ہوتا ہے, چند اچھائیاں لے کر پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے, جس میں صداقت ہے, شجاعت ہے, حلم ہے, صبر ہے, شکر ہے, بردباری ہے, ایثار ہے, تواضع ہے, انکساری ہے, یہ تمام اخلاق کے مدارج ہیں. یہ اگر جس کے اندر اجاگر نہ ہوئے وہ انسان ہو کر جانور ہے, اور اگر جس میں اجاگر ہو گئے وہ وقت کا ولی ہو گیا. اس انسان کو رنگ و نسل سے نہیں پہچانا جاتا, اس کے اخلاق سے پہچانا جاتا. تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کے اندر جو وصف سب سے اجاگر ہے, اور وہ آپ کی طبیعت ثانیہ ہے, اور وہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کا تعارف ہے, وہ ہے حیا. حیا کے بارے میں اگر ہم علماء صوفیہ اور علم تصوف کی طرف مراجعت کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, چلتے ہیں, یا فلسفہ اخلاق کی طرف چلتے ہیں, تو یہ اس سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ جملہ اخلاق کا جو بیج ہے وہ حیا ہے. انسان میں علماء نے یہ لکھا, امام غزالی کو دیکھ لیجئے جو فلسفہ اخلاق کے ماہر ہیں, حضرت امام رازی کو دیکھ لیجئے جو فلسفہ اخلاق کے امام ہیں, امام راغب اصفہانی کو دیکھ لیجئے, ذریعہ الی مکارم الشریعہ اخلاق حسنہ کے امام ہیں, امام ابو القاسم قشیری کو دیکھ لیجئے, جگر ائمہ کو دیکھیے آپ جو اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر بحث کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا حیا کیا ہے, ذرا توجہ سے سنیے, پھر آپ کو یہ ذات نظر آئے گی, کیونکہ آپ کی ذات کا آئینہ جو ہے اور آپ کا تعارف جو ہے وہ حیا کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی ذی النورین کا یہ وصف حیا ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک قوت اور ایک ملکہ ودیت کیا ہے جس سے خیر کا صدور ہوتا ہے. اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر ایک قوت رکھی ہے, وہ قوت سے جو چیز نکلتی ہے وہ خیر ہے. وہ قوت جتنی زیادہ مؤثر ہوگی خیر اتنا زیادہ نکلے گا, اور اس قوت کو حیا کہتے ہیں. صبر اسی سے نکلتا ہے, حلم اسی سے نکلتا ہے, شکر اسی سے نکلتا ہے, شجاعت اسی سے نکلتی ہے. یعنی حیا جو ہے یہ تمام خلق حسنہ کی بنیاد ہے, منبع ہے, سرچشمہ ہے. اور حیا کی اقسام ہے, اللہ سے حیا, رسول سے حیا, بندوں سے حیا. تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا جو وصف ہے وہ حیا ہے, اور حیا خیر کی بنیاد ہے, خیر کا سرچشمہ ہے. خیر جہاں سے پھوٹتا ہے, خیر جہاں سے پیدا ہوتا ہے, خیر جہاں سے جاری ہوتا ہے, اس بیج کو, اس سرچشمے کو اور اس معدن کو حیا کہا جاتا ہے. جس میں حیا جس طرح زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا, جس کی حیا جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا سنجیدہ ہوگا, جس کی حیا جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا حلیم اور بردبار ہوگا. اس میں چھچورا پن, جلد بازی, ایسی چیزیں جو اقدار اور شرم سے گری ہوئی ہیں وہ اس سے صدور نہیں ہوگی. حیا, آپ انسان ہیں, میں انسان ہوں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماں کے سامنے جو چیز بولنے سے روکتی ہے, باپ کے آگے سے آنکھ اٹھانے سے جو چیز روکتی ہے, استاد کے آگے جو زبان بولنے سے روکتی ہے, بیٹی کو جو ایک نظر سے دیکھنے سے روکتی ہے, وہ تمام کیفیات جو صدور پاتی ہے وہ حیا ہے. حیا سے ان چیزوں کا نفوذ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت کا وصف جو ذات مصطفیٰ نے بیان فرمایا, اس کو اگر آپ عنوان اور ٹائٹل بنا کر عثمان غنی کو پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کہ ان سے ایسی کام ہونے تھے, دوسرے کام ہونے نہیں تھے. کیونکہ آپ کا وصف خاص جو ہے وہ حیا ہے, اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے جو آپ کو انعامات دیے گئے وہ آپ ہی کو ملنے تھے, اس لیے کہ جس کے اندر یہ خیر جتنا, جس کے اندر یہ وصف جتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے خیر کا صدور بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. علماء نے پھر یہ لکھا کہ خیر اور شر یہ ایک مانوی صفت ہے، کسی میں خیر ہے کسی میں شر ہے، ہمیں کیا پتا، خیر کوئی چہرے پر نظر تو نہیں آتی، خیر اور شر جو ہے یہ مانوی شے ہے، یہ باطنی وصف ہے، یہ اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے، یہ اپنے علامات سے پہچانی جاتی ہے، اور وہ علامات کیا ہے؟ حیا ہے، جس سے حیا جتنی زیادہ ظاہر ہوگی آپ کہیں گے یہ خیر کا اتنا ہی، یہ اتنا نیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی جو عظیم فضیلت ہے وہ حیا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ وہ درجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی حیا کا حال کیا ہے؟ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں قرآن مجید سورہ زمر سے، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ سے حیا لحاظ، حیا کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے، امانت اس میں خاص ہوتی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور جو اپنا حق ہے اس کو لے لیا جائے، بلکہ عدل نہیں، حیا کا جو مغز ہے، حیا کی جو طبیعت ہے وہ عدل ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ عدل کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کا جتنا حق ہے آپ کو دے دیا جائے جس کے آپ مستحق ہیں، اور جتنا میرا حق ہے وہ میں لے لوں، اپنا اپنا حق برابر بانٹ لینا اور ایک دوسرے کے حق کے اندر تجاوز نہ کرنا، یہ ہے عدل۔ لیکن اللہ فرماتا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل سے اوپر کا درجہ احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ جتنا حق تھا وہ تو آپ کو مل گیا، کچھ میں نے اور آپ کو دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عدل تو ہے، لیکن عدل سے بڑا رتبہ احسان کا ہے، یعنی ایک چیز میں اور آپ شریک ہیں، جو آپ کا حق تھا وہ آپ کو مل گیا، جو میرا تھا وہ میرا مل گیا، تو برابر تقسیم ہو گئی۔ میں نے آپ کے حق میں تجاوز نہیں کیا، آپ نے میرے حق میں تجاوز نہ کیا، یہ برابر کی تقسیم توازن کے ساتھ، یہ عدل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، بلکہ اس سے زیادہ کا حکم دیتے ہیں احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ کہ جو آپ کا حصہ تو وہ آپ کو دے دیا، اپنے حصے میں سے میں نے کچھ اور آپ کو دے دیا، تو یہ بڑھ کر ہے۔ عدل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو۔ عدل کیا ہے؟ کہ میں حیا کے قریب لا رہا ہوں آپ کو، یعنی اس مفہوم کے قریب لا رہا ہوں۔ عدل کیا ہے؟ ہم کسی اور ٹاپک پہ کسی اور انداز میں بھی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اتنی بڑی ذات کو سمجھنے کے لیے جو علم کے خاص ریسورسز ہیں جس کے ذریعے ان کو سمجھا جائے، اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ فضیلت سنیں گے یقیناً سبحان اللہ کہیں گے، بہت بڑے شرف کی بات ہے، لیکن بعید نہیں باہر نکلنے کے بعد وہ دماغ سے نکل جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر اس ضرورت کو پیدا کرتی ہے کہ ان سے محبت ہماری ضرورت ہے، اور بندہ اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کو اپنی ضرورت سمجھ لیتا ہے، اور جس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا اس کے ساتھ وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں صحابہ کی محبت کے لیے ہماری طبیعت کو ایسا بناتی ہے کہ ہمیں ان کی محبت کی ضرورت ہے، ہمیں مومن ہونے کے لیے ان کے عمل کی ضرورت ہے، ان کے کردار کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میرے بزرگوں، حیا کو اگر آپ قریب سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو عدل کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا عدل تک اگر آپ سمجھ گئے تو میں آپ کو تھوڑا اور اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ تو حیا سارے اخلاق حسنہ کی بنیاد ہے۔ اگر آپ عدل سمجھ گئے کہ عدل کی بنیاد روح امانت ہوتی ہے، کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دو بغیر کسی آمیزش کی، بغیر کسی تبدیلی کی، جیسا آیا تھا ویسا دو، جیسا تھا ویسا دو، کوئی چینجنگ کسی طریقے کی نہ ہو، کوئی چینجنگ کسی طریقے کی نہ ہو، یہ امانت کا وصف ہے۔ یہ عدل جس کے اندر ہوگا یہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ حیا کو سمجھنے کے لیے عدل کو سمجھیے کہ ایک چیز ہے، آدھا 50% آپ ہیں 50% میں ہوں، تو آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دے دیا گیا، کوئی آنکھ چرا کر اس میں بدیانتی نہیں کی گئی، کوئی آمیزش نہیں کی گئی، کوئی تجاوز نہیں کیا گیا، جو آپ کا حق تھا وہ آپ کو مل گیا، جو میرا حق تھا وہ مجھے مل گیا، یہ ہے عدل۔ یہ حیا سے پیدا ہوتا ہے، لیکن حیا اس سے اور فائن کریں اس کو آپ، اور اس کو شفاف کریں، احسان کی طرف لے کر آئیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ برابر تقسیم کر لو، احسان یہ ہے کہ کچھ بڑھ کر دے دو۔ پھر اس کی ایک تعبیر اور سمجھیے اگر یہ مشکل لگتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جیسا تمہارا ظاہر ہے ایسا تمہارا باطن ہو۔ حیا ان چیزوں کے اندر ہے، یہ حیا ہی کے پارٹس ہیں سارے، جس میں عدل جتنا ہوگا دراصل اس میں حیا زیادہ تھی، جس میں احسان کا جوہر جتنا ہوگا دراصل اس میں حیا زیادہ تھی۔ کیوں؟ عدل خیر ہے، نیکی ہے، شرم عدل نیکی ہے، شجاعت نیکی ہے، صبر نیکی ہے، شکر نیکی ہے، احسان نیکی ہے، اور نیکی جہاں سے جاری ہوتی ہے وہ حیا ہے۔ نیکی جتنی سنجیدگی کے ساتھ ادا ہوگی، بندہ جتنا حیا دار ہوگا اتنا اس کی نیکی بھی سنجیدہ ہوگی، اس کی نیت بھی۔ نیتوں کو پاکیزہ کرنے والی چیز حیا ہے۔ کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتیں بھی جہاں سے جنم لیتی ہے وہ پیٹ، وہ کوک، وہ بنیاد، وہ مادن حیا ہے۔ اور یہ وصف حضرت عثمان غنی النورین کا ہے۔ اب میرے دوستوں، اس کو اگر پھر بھی اگر آپ مشکل لگ رہا ہے تو میں اس کو آخری مثال سے پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، ورنہ اسی پر پورا درس چل سکتا ہے کہ ہم حیا کے معنی کو۔ کیونکہ عثمان غنی کی سیرت مبارکہ آپ دیکھیں گے تو شرح صدر آپ کا ہوگا، اور آپ غور کیجئے اس بات پر، حیا یعنی عدل اور احسان۔ اب اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو یوں سمجھیے آپ کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک ہو، یہ نہیں کہ اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، باہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ جب اندر اور باہر ایک ہو جائے تو یہ عدل ہے، اندر والا باہر سے زیادہ اچھا ہو جائے تو یہ احسان ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا درس دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، احسان یہ کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو۔ اور یہ کیفیت جب بنتی ہے کہ جب حیا جس قدر بڑھتی ہے تو یہ درجے اس طرف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں، نمازیں چھوٹتی ہیں بے حیائی کی وجہ سے، نمازیں پڑھتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ حیا شرم ہے، احساس ذمہ داری اسی سے پیدا ہوتی ہے، احساس ذمہ داری بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن نماز کیسے پڑھتے تھے، ابھی میں تو حدیث کی طرف آؤں گا، لیکن سورہ زمر کی آیت آپ سنیے کہ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ ہیں، دیکھیں قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا آپ نے سنیے، کل آپ نے نہیں سنا سیدنا فاروق اعظم کو، کہ سرکار نے عمیر بن وہب سے کہا تھا کہ تیرے اور میرے درمیان اللہ حائل ہو گیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ اخلاق کس درجے پر ہوتے ہیں کہ قدرت ان کو اپنا آلہ اور جارہ بناتی ہے۔ اب احساس، شرم، ذمہ داری، لحاظ، مروت، بردباری اس کمال پر موجود ہے کہ آپ کو بردبار نہیں کہا جا رہا، آپ کو حیادار کہا جا رہا ہے۔ آپ کو صابر نہیں کہا جا رہا، آپ کو حیادار کہا جا رہا ہے۔ آپ کو شجاع نہیں کہا جا رہا، آپ کو حیادار کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ سارے اوصاف، یہ سارے پھل جو درخت پر لگے ہیں، شجاعت کا نام کا ایک پھل ہے، صبر کا نام کا ایک پھل ہے، شکر کا نام کا ایک پھل ہے، تواضع کا نام کا ایک پھل ہے، یہ جس بیج سے پھوٹ رہے ہیں اس بیج کو حیا کہتے ہیں۔ اسی بیج کا رنگ سب میں نظر آئے گا، اور وہ الگ الگ صورت میں نظر آئے گی۔ جب ان تمام کو جمع کریں گے تو وہ ایک بیج وہ حیا ہوگی، اور یہ وصف خاص سا ہے انفرادی سرکار عثمان غنی النورین کا۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب میرے دوستو بزرگو، اب دیکھیں عبادت کے اندر کتنی بردباری ہے، عبادت میں متانت کتنی ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا توجہ کیجئے گا، جب آپ اپنی نماز، میرے جیسے آپ جیسے کمزور اور بیکار سے لوگ، جب ہم ڈھنگ سے کبھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو یہ کرواتا ہے؟ وہ حیا۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کون سی تحریک ہوتی ہے جو آپ کو اس عمل کی طرف اٹھاتی ہے؟ حیا ہی تو ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ جب آپ کو نماز پڑھتے وقت کسی وقت لذت آتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہ اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے، تحریس نعمت کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، جب یہ کیفیت بن جاتی ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، طبیعتاً جس کو چھپایا جاتا ہے، کہ ہاں میں نے اس کو ادا کیا اور اس کو ادا کر کے مجھے سکون ملا ہے، تو یہ حیا ہے۔ یہ کیا ہے بولیے، یہ کیا ہے؟ تو توجہ رکھے، بہت باریک مرحلے پر میں چل رہا ہوں۔ تو یہ حیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے سیدنا عثمان غنی سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے بزرگ دوستو، ہم سیرت پڑھتے ہیں، ان کے احوال پڑھتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے ان کا بدن جس نور سے چمک رہا ہے وہ شمع کیا ہے اصل میں پیچھے؟ وہ حیا ہے. اس کی طرف آپ ذرا توجہ کریں. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جن لوگوں نے اب تک حضرت عثمان غنی کو پڑھا ہے, میں جو عنوان دے رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے مطالعے کو ٹٹولیں, آپ کہیں گے ہاں یار اب سمجھ میں آتا, یہ کام اس لیے سنجیدگی سے انہوں نے کیا ہے. کوئی ایک روپیہ کسی کو نہیں دیتا, انہوں نے تو خزانوں کے منہ کھول دی ہے. جس کے پاس لاکھوں فوج موجود ہو, ایک چھوٹا سا آدمی وہ 10 گارڈ رکھ کر دشمنوں کو مارتا ہے, جس کے پاس 32 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت ہو اور لاکھوں جس کی افواج ہو, لیکن مدینے میں ساری فوج کو کہے خاموش بیٹھو, تم میرے مقابلے پر کیوں آ رہے ہو, میرے دفاع میں کیوں آ رہے ہو, یہ شہر رسول ہے. میں نہیں چاہتا کہ شہر رسول کے بارے میں تاریخ لکھی جائے کہ عثمان کی وجہ سے شہر میں فساد ہوا تھا. تو جان کتنی عزیز ہوتی ہے, لیکن شہر کا لحاظ, رسول کا لحاظ, یہی تو حیادار ہوتے ہیں. خود جان سے گئے شہادت پائی, خود جان سے گئے شہادت پائی. ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا, حضور میں 20,000 کے لشکر بھیج رہا ہوں, صحابہ اکرام تیار ہیں, سب کو منع کیا, دروازے کے اوپر حضرت امام حسن موجود ہیں, تفصیل نہیں ہے اس لیے میں ادھر ادھر سے عنوانات لا کر پہلے بتا رہا ہوں, دروازے پر امام حسن موجود ہیں. مولا مرتضیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے حضرت امام حسن کی کہ باغی اندر نہ گھس جائیں. پتا چلا حسن باہر ہیں, بلایا جلدی سے اور پیشانی چمکا کہا, ارے میرے بھتیجے تو تھک جائے گا, تو پریشان ہو جائے گا اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے, تو گھر میں آرام کر, یہ سارا کام جو تو کر رہا ہے حسن میرے بھتیجے میرے لیے کر رہا ہے, اگر تو گھر جا کر سکون سے رہے تو میری زیادہ خوشی اسی میں ہے. یہ جملہ کہہ کر آپ امام حسن کو رخصت کرتے ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی باغیوں کے مقابلے میں آپ نے وسائل کو اختیار نہیں کیا, اور آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں ایک تنہا فرد ہوں, اگر میں کسی اور علاقے میں ہوتا تو بات اور ہوتی, لیکن شہر رسول کے اندر مسلمانوں کی تلواریں میری وجہ سے لڑ جائیں, فرمائے یہ مجھے گوارا نہیں, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کی لڑائی اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا. سب وسائل ہونے کے باوجود اتنا رخصت کرنا, اپنی جان تک کو دے دینا, یہ کیوں ہوا شاہ صاحب؟ میں نے کہا یہ حیادار لوگ ہیں بھائی, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, لفظ بڑا بھی بہت چھوٹا رہ جاتا, یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کا ظرف اتنا وسیع ہے, یہ باغی فدق پر بک جائیں کیا باتیں کرتے. امام حضرت عثمان غنی کے جیب میں کئی فدق پڑے ہوتے تھے اور وہ روزانہ کئی فدق لٹا رہے ہوتے تھے, خدا نے اتنا مال ان کو عطا فرمایا تھا. یہ حیادار لوگ ہیں, یہ لالچی نہیں ہوتے, جو لالچی ہوتا ہے وہ حیادار نہیں ہوتا, جو حریص اور لومڑی ہوتا ہے وہ شیر اور حیادار نہیں ہوتا, اور جو شیر اور حیادار ہوتے وہ لومڑی ملمہ کاری نہیں ہوتا, وہ گراگ دیکھ کر پوری نہیں باندھتے, وہ جو بات ہو وہ ہر محاذ میں ایک ہی کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کثرت کدھر ہے قلت کدھر ہے. امام عالی مقام کو دیکھ کر آپ سمجھے نا, وہ حیا کا ایک پیکر ہے نا. اب قرآن مجید میرے دوستو بزرگوں کیا کہتا ہے؟ چہروں پر سناٹا نہیں ہونا چاہیے, سناٹے والے ذرا بیک سیٹ پر بیٹھیں, جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تر و تازہ چہرے بیٹھیں. تو اب آپ توجہ کیجئے, سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی ذی النورین کی عبادت کی سنجیدگی کو بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوتا ہے, امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما, کیسے وہ فرمانبردار ہیں جو رات کی گھڑیاں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں, یعنی اتنی سنجیدگی میں گزارتے ہیں. سجدے تو سب کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب ایسا سجدہ ہوتا ہے جو یہ عثمان کر رہا ہے. یہ حضرت عثمان غنی سے متعلق ہے, فرمایا جو عثمان کر رہا ہے, فرمایا امن, کیا ہی عجیب لوگ ہیں وہ اور کیا ہی باکرامت لوگ ہیں. وقانت آنا اللیل ساجدا وقائما, کیا ہی وہ نیک لوگ ہیں جو رات کی گھڑیاں گزارتے ہیں سجود اور قیام میں. یحذر الآخرت, آخرت سے ڈرتے ہوئے, ویرجو رحمت ربہ, اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے. یہ اللہ کے کلام نے ان کی عبادت کی سنجیدگی کی تعریف کی ہے. کیا ہی, اب دیکھو نمازیں تو سب پڑھتے ہیں نا, یہ کمال ان کی نیت کا ہے نا, یہ نیت ہی تو اس عمل کو اتنا پیارا بنا رہا ہے کہ قدرت بھی اس پر تعریف کر رہی ہے کہ کیا عجیب ہے ایسے سجدے. فرشتوں دیکھو, تم کہہ رہے تھے یہ آپس میں لڑیں گے خون ریزی کریں گے, دیکھو ایسا سجدہ تم کر سکتے ہو. فرما ایسے سجدے رب کے خوف اور آخرت کے خوف سے اور اس کی امید سے, خوف اور امید کے مجموعے کا یہ حسین امتزاج ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون, محبوب کہو کیا جاننے والے اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ محبوب آپ فرمائیے کہ تم فرماؤ کیا برابر جاننے والے اور نہ جاننے والے، انجان اور جاننے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی سمجھتے ہیں جنہیں خدا نے عقل عطا فرمائی ہے، یعنی ان کے درجے کو وہی سمجھ سکتا ہے، ان کے لیے اپنے سینے کو وہی صاف کر سکتا ہے، ان سے محبت میں وہی تیار ہو سکتا ہے، ان کی ثنا و تعریف اور مناقب کو ذکر کرنے کے لیے وہی آگے بڑھ سکتا ہے، اور ان کے کردار سے عمل لے کر اپنی زندگی کو استوار خیر وہی کر سکتا ہے جو صاحبان عقل ہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف میں قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو واضح طور پر ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، میں پہلے عرض کر رہا تھا، گزشتہ درس میں بھی میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، حیا کے حوالے سے پہلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی کچھ ملاقاتیں حضور کے ساتھ ایسی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف میں تشریف فرما ہے اور آپ نے فرمایا ذرا بلائیے، تو راوی نے کہا حضور حضرت ابوبکر کو؟ فرمایا نہیں، پھر کہا حضور بلائیے، تو کہا حضور عمر کو رضی اللہ عنہ؟ فرمایا نہیں، فرما بلائیے، تو کہا عثمان کو؟ کہاں بلائیے،
سبحان اللہ۔
اب حضرت عثمان جب آئے تو لو راوی یہ کہتا ہے کہ ہم دور، صحابہ کہتا ہے ہم دور کھڑے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل گفتگو فرمائی اور آپ اپنے سر مبارک کو ہلاتے تھے، اور ایسے ہلاتے تھے جیسا حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور وہ اس عہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جی ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ جس وقت آپ کی شہادت کا وقت آیا تھا اس وقت آپ نے صحابہ سے کہا وہ میٹنگ جو میری حضور کے ساتھ تھی نا وہ آج کے دن کے بارے میں تھی، میں گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن خلافت نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میرے حضور نے مجھے اس وقت یہی فرمایا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کئی راز کی باتیں تھیں، کئی راز کی باتیں تھیں۔ اب خلافت کیوں نہیں چھوڑوں گا، اس کی ایک تفصیل ہے، وقت دوسری طرف چلا جائے گا کیونکہ یہ تفصیل لگتا ہے، لیکن اس سے آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ وصیت فرمائی، اور اس انداز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاص طور پر تنہائی کے اندر یہ مذاکرہ ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے ایک بہت عزت والی قمیص پہنائے گا، عزت والا جبہ پہنائے گا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع لهم، فرمایا لوگ تیرے اس جبے کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن عثمان میری وصیت یاد رکھنا اس جبے کو اتارنا نہیں، اس جبے کو اتارنا نہیں۔ آخر میں صرف میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں اتارنا، یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات تھے جو آپ کی شہادت سے متعلق اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کی حیا سے متعلق وہ بڑی مشہور حدیث کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، سرکار تشریف فرما ہے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے، یعنی ٹخنا، پاؤں کا پنجہ ہوتا ہے اس پر ٹخنا ہوتا ہے، گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے، پنڈلی مبارک آدھی جو ہے تہبند مبارک اس سے اوپر تھا، گھٹنے سے نیچے اور آدھی پنڈلی سے اوپر، فاستأذن ابو بکر، دروازے پر حضرت ابو بکر نے دستخط دی، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور ابو بکر آئے ہیں رضی اللہ عنہ، سرکار نے فرمایا جاؤ آگے، وہ اعلیٰ تلک الحالہ، سرکار اسی طرح بیٹھے رہے، فتحدث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے اور بات چیت شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد ثم استأذن عمر، سرکار حضرت عمر نے اجازت مانگی، سرکار نے اجازت دی، وہ کذالک، سرکار اسی طرح بیٹھے رہے اور بات چیت چلتی رہی، ثم استأذن عثمان، جب پتا پھر دروازے پر دستک ہوئی اور کہا گیا حضور عثمان آئے ہیں، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسو ثیابہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تہبند کو مکمل طور پر ٹھیک کر لیا، فلما خرج، جب سب چلے گئے، قالت عائشہ، ہماری ماں سیدہ عائشہ نے کہا، دخل ابو بکر فلم تحتش لہو ولم تبالی، حضور جب ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور آپ نے جنبش نہ فرمائی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے، فجلستا وسویت ثیابک، تو جیسے ہی حضرت عثمان آئے آپ نے اپنے لباس کو بھی درست کر لیا اور آپ آگے ہو کر بیٹھ گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ارشاد فرمایا, عائشہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ, عائشہ میں کیا اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
شیخین کے ساتھ حضور کی طبیعت بہت قریب تھی, یہ محدث نے لکھا, یعنی ایک دوستانہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا اس طرح تھی, اس لیے حضور لیٹے ہوئے. حضرت عثمان کی طبیعت حساس بھی تھی اور داماد بھی تھے, تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے حضور بیٹھے. لیکن اس تعویل کو آپ چھوڑ دیجیے اپنی جگہ پر, یہ تعویل اپنی جگہ پر محدث نے کی چھوڑ دیجیے. جناب حضور نے جب یہ جواب دے دیا کہ عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں, اس سے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی حیا کا آپ اندازہ لگائیے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے گزشتہ درس میں کہ جتنے خلفاء آئے ہیں وہ قریشی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ پانچویں پشت میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ سے واصل ہو جاتے ہیں. سرکار کے پانچویں دادا سیدنا عبد مناف رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرے کے ساتھ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تحریک پر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تبلیغ پر اور دعوت پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. حیا کا عالم یہ ہے, خود اس بات کو حضرت عثمان نے بارہا بارہا اس بات کو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہیں, ما زنیتو فی الجاہلیت ولا, فرماتے ہیں کہ ما زنیتو فی الجاہلیت ولا اسلام ولا سرختو, صحابہ کے مجمع میں یہ کہا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بدکاری نہیں کی ہے, نہ شراب پی ہے نہ چوری کی ہے. اور آپ دیکھیے آپ کہیں گے اس میں کمال کیا ہے, میں نے کہا کمال تو یہ ہے کہ یہ آپ کا وصف حیا ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں یہ جو کام نہ کرے تو اس کو اخلاق والا نہیں سمجھتے, اور جو اس کام بدکاری میں زیادہ ہوتا لوگ اس کی باتیں کرتے کہ جناب یہ اس قسم کا بدکاری کو بدکاری نہ کہتے, اس کو بطور فخر کے لیا جاتا تھا, اس عیب کو بطور فخر کے لیا جاتا تھا. شراب کے تو وہ سارے رسیہ تھے, اگر کوئی شراب نہ پیے تو وہ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتے, شراب نہ پیے تو اس پر جملے کسے جاتے تھے کہ جناب اس میں تو مردانگی نہیں ہے, اس میں تو عرب کا کوئی جوہر نہیں ہے, اس میں تو قبیلوں کی حیا نہیں ہے. یہی زنا سے متعلق تھا, یہی چوری سے متعلق تھا, یہ فریب سے متعلق تھا. دیکھیں خیر تو جب ہم پکڑ سکتے ہیں جب بتانے والا کوئی ہو, سامنے بھلائی کا کوئی نمونہ ہو, بھلائی کا نمونہ ہی سرے سنا ہو, سب بندے ایک کام کر رہے ہو تو اس میں تو اگلا بندہ پڑے گا ہی پڑے گا. کمال اس میں ہے کہ جہاں سارا قریش اس عیب کا اس برائی کا رسیہ دل دادا اور حریص اور ان عادتوں کا خوگر تھا, اس میں حضرت عثمان کہتے ما زنیتو فی الجاہلیت ولا سرقتو ولا شربت الخمرہ, میں نے اس زمانے جاہلیت میں جہاں یہ علامت فقر کی بات تھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا, بدکاری نہیں کی, شراب نہیں پیا, چوری میں نے کبھی نہیں کی. یہ آپ کا وصف حیا ہے میرے دوستو, جس نے زمانے جاہلیت کے اندر آپ کو ان تمام عیوب سے روک کر رکھا. بولی سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں پڑھے لکھے تھے اور مالدار تھے اور ایک اعلی خاندان سے آپ کا تعلق تھا, بنو عبد مناف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے, اس سے تعلق تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے دوست تھے. حضرت ابوبکر کی تحریک پر جب حضرت ابوبکر نے اسلام کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق ان کو بیدار کیا تو بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی, وہ چنگاری لگی اور دامن مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. شجرہ نسب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جس طرح میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے حضرت عبد مناف کے اولاد میں سے, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پانچویں پشت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں, لیکن والدہ کی طرف سے بھی آپ کی خاص نسبت ہے. آپ کی والدہ کا نام ہے عروہ, آپ کی والدہ کا نام ہے عروہ. عروہ آپ کی والدہ ہے, ان کے بارے میں تحریر تحقیق یہ ہے کہ یہ ایمان لائی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی. آپ کی والدہ عروا صاحب ایمان ہے، ایمان لائی، انہوں نے ہجرت کی. عروا کی جو والدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، عروا کی جو والدہ ہے وہ ام حکیم البیضا ہے، یہ سرکار کی سگی پھوپھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پھوپھیاں ہیں، جس میں سیدہ عاتکہ ہیں، سیدہ صفیہ ہیں، اور سیدہ ام حکیم البیضا ہے، حضرت عثمان غنی کی سگی نانی. حضرت عثمان کی سگی نانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی ہیں. لیکن یہ جو حضرت عثمان کی نانی ہے نا، یہ حضور کی ان پھوپھیوں سے مرتے میں بڑی مختلف ہے. وہ کیسے دیکھیں؟ اس لیے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کی کئی ازواج تھی، کئی بیویاں تھیں. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جس بیوی سے پیدا ہوئے وہ اور تھی، اور سرکار کے والد حضرت عبداللہ جس بیوی سے پیدا ہوئی وہ اور تھی. یعنی حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور سرکار کے والد حضرت عبداللہ آپس میں باپ شریک بھائی ہیں، ماں شریک نہیں ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. سید الشہداء کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، سبحان اللہ، وہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں. سیدہ صفیہ یہ حضرت سید الشہداء کی سگی بہن ہے، یعنی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ، بالکل سگی بہن. ظاہر سی بات ہے، ایک مرد متعدد نکاح کرتا ہے تو ماؤں اولادوں میں ماؤں کا فرق ہو جاتا ہے. تو اسی طرح حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا ہیں، ان کی متعدد ازواج تھی. سید الشہداء جن سے پیدا ہوئے وہ خاتون اور ہیں، اور حضرت عبداللہ جن سے پیدا ہوئے وہ خاتون اور ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے، حضرت سید الشہداء کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ سیدہ صفیہ ہیں، یہ سرکار کی پھوپھی ہیں. یہ وہی سیدہ صفیہ ہیں جو حضرت زبیر بن عوام کی والدہ ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. اور یہ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا غزوہ خندق سے متعلق، جب سردی بڑی سخت تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے عیسیٰ کو کئی حواری عطا فرمائے تھے، میرا حواری کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے صحابہ میں جن کو اللہ رب العالمین نے آپ کا حواری بنایا ہے وہ حضرت زبیر بن عوام ہیں. حضرت زبیر بن عوام حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ادھر نہ دیکھیں نا، ادھر کیا دیکھتے ہیں، وہ تو پیچھے والے دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں. جب کانسنٹریشن نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس مسئلے کو سمجھیں گے؟ اور یہ بنیادی باتوں کو لیں گے، یہ رشتہ داریاں یاد رکھیں آپ، اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مطالعہ وسیع ہوتا ہے، عقیدت پختگی ہوتی ہے. تو سیدہ صفیہ جو ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ختیجہ کے بھائی کے ساتھ، عوام. تو حضرت سرکار دو عالم کی یہ پھوپھی ہیں اور سیدہ ختیجہ کی بھابھی ہیں. سیدہ ختیجہ کے سگے بھائی عوام، ان کا نکاح سیدہ صفیہ سے ہوا. پھر پیدا ہوئے حضرت زبیر بن عوام، ان کا نکاح حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء سے ہوا. ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور یہی وہ عبداللہ بن زبیر ہے جنہوں نے یزید کے دانت کھٹے کیے اور مروان شیطان کو جواب دیا، اور کربلا کے واقع ہونے کے بعد جنہوں نے مروان اور یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. تو اب آپ نے یہ شجرہ اوپر سے دیکھ لیا، سیدہ صفیہ بھابھی کس کی ہے؟ سیدہ ختیجہ کی. پھوپھی کس کی ہے؟ حضور کی. ماں کس کی ہے؟ زبیر بن عوام کی. دادی کس کی ہے؟ عبداللہ بن زبیر کی. ساس کس کی ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی. یہ سارا رشتہ آپ سمجھیے. تو سید الشہداء اور حضرت سیدہ صفیہ یہ آپس میں ایک ماں اور ایک باپ سے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ خود خندق کا واقعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں سورہ برکت کے لیے، کیونکہ ہاشمیہ میں ایک اعلیٰ درجہ ہے. جب خندق کھودی گئی تھی غزوہ خندق کے اندر، اور کہ کافر اور یہودی وہاں سے نہ آ جائیں، تو اندر کے جو یہودی تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ دی تھی، انہوں نے غداری کی، اور بعد میں بنو قریظہ کے ان لوگوں کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا. اللہ کا حکم نازل ہوا سورہ احزاب میں اور دیگر آیتوں کے اندر. تو بنو احزاب، جب یہ غزوہ احزاب ہو رہی ہے، خندقیں کھود دی گئی ہیں، اندر سے ایک یہودی تلوار لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو بڑا لئیم شیم تھا، قریب تھا کہ وہ قریب آتا. میں ابوبکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں پوزیشن لے رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کو گرایا جائے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرا. کیسے گرا؟ سرکار کی یہی پھوپھی، حضرت حمزہ کی یہی سگی بہن سیدہ صفیہ آگے آئی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارا. مارنا تھا کہ وہ دھڑام سے زمین پر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
گرنے کے بعد اس کی تلوار سے اس کو واسیر جہنم کیا. اب آپ دیکھیے سرکار کی کئی پھوپیاں، میں نے ان کا ذکر کیا آپ کے سامنے، سیدہ صفیہ کا. اب ایک سرکار کی سگی پھوپی ہے حضرت عثمان غنی کی خاص نانی. حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے عروہ. کیا نام ہے؟ عروہ. اور عروہ بیٹی ہیں ام حکیم البیضہ کی. اور یہ سیدہ، یہ جو ام الحکیم البیضہ ہے، یہ سرکار کی پھوپی ہیں. پھوپی تو صفیہ بھی ہیں، لیکن یہ کیسی پھوپی ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ کی خاص بہن ہیں، ایک ماں سے ہیں. سرکار کے والد عبداللہ، توجہ ہے، اور حضرت عثمان غنی کی نانی، یہ ایک ہی ماں سے ہیں. اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ توام ہے. حضرت عبداللہ جس حمل میں تھے اسی حمل میں یہ بھی تھی، دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے. تو آپ دیکھیے یہ رشتہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. تو آپ کی نانی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پھوپھی ہے جو آپ کے باپ کے ساتھ جڑوا، آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی توام ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ پاک کے ساتھ خاص یہ نسبت حاصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح آپ سے کیا. پہلا نکاح کون سا کیا؟ سیدہ رقیہ کا کیا. اور کرتے وقت فرمایا، عثمان، ابوبکر، عمر، جبریل نے مجھے آ کر کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کرو. یہ حضور نے کہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کہو، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب سیدہ رقیہ آپ کے نکاح میں آئیں تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام یہ بھی ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، عثمان غنی دار رسالت دار اسلام میں آ گئے، آپ کا نکاح سیدہ رقیہ سے ہو گیا. کافروں نے جب چند سال گزرے نا تو کافروں نے کہا کہ اگر یہ بڑھتے رہے تو پھر تو بڑا برا حال ہوگا، ایسا کرو ان سب کو مار ڈالو. اب انہوں نے پوری ایک مہم بنائی کافروں نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی صحابہ ہے، جو فنڈنگ کرتے ہیں، جو آگے کھڑے ہوتے ہیں، جو زیادہ وقت دیتے ہیں، چن چن کر ان کو ٹارگٹ کرو. سرکار کو علم ہوا، سرکار نے فوراً ان صحابہ کو جمع کیا، فرما تم ہجرت کرو. ایک تو ہجرت مدینے میں ہوئی نا، وہ تو نبوی سال کے تیرہویں سال ہوئی ہے. یہ ہجرت فوراً اعلان نبوت کے چند سال کے بعد ہو رہی ہے. اور اس میں سرکار نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اور اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کو رخصت کیا. یہ ہجرت کہاں ہوئی؟ یہ مکہ سے ہوئی ہے ایتھوپیا، افریقہ کے علاقے جسے حبشہ کہتے ہیں، یعنی سوڈان کے قریب کا یہ علاقہ، نیچے افریقہ کے اوپر کا علاقہ. یہ بالکل بیچ میں سمندر آتا ہے، اس کو حائل کر کے اس طرف جاتے ہیں. تو یہ پورا خشکی کا علاقہ کراس کر کے ایتھوپیا کا یہ علاقہ جس کو حبشہ کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ نے اپنی زوجہ سیدہ رقیہ کے ساتھ سب سے پہلی ہجرت آپ نے وہاں پر کی. حضرت عثمان غنی کی دونوں ہجرتیں، ہجرت مدینہ بھی ہے آپ کی اور ہجرت حبشہ بھی ہے، لیکن آپ نے جو ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، اور یہ ہجرت بڑی سخت ہجرت تھی. یعنی ایک مالدار آدمی، کروڑ پتی آدمی، وہ اپنا کاروبار کسی کے حوالے کر کے ہجرت کر رہا ہے تو وہ فدق پر بک گیا. کیسی یعنی کیسی ڈراما بازیاں ہیں. کہتے جی فدق نہیں دیا تھا، تو میں نے کہا فدق حضرت علی کی خلافت میں تھا کہاں؟ تو میں نے کہا انہوں نے دیا نہیں دیا. تو میں نے کہا پھر کیوں باتیں کرتے ہو بھائی؟ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی فدق تھا. تو کہا نہیں دیا. تو میں نے کہا حضرت عمر؟ کہا نہیں دیا. کہا عثمان؟ نہیں دیا. کہا حضرت علی؟ نہیں دیا. تو پھر میں نے کہا ایک ہی بات ہوئی نا، تو اس حکم کو تلاش کرو نا. اگر نہیں دیا تو یہ قصوروار ہے، دیا جو حق تھا اہل بیت کا وہ دیا، اور جو شرعی حق تھا وہ رکھا. اسی کو حضرت علی نے بھی اسی پر جاری کیا جس پر خلفائے ثلاثہ نے جاری کیا تھا، امام حسن نے جاری کیا تھا. صحابہ کے لیے زبانیں درست رکھو، صحابہ اور اہل بیت
ایک ہی ہے، ادھر بات کرو گے شکایت ادھر آئے گی، ادھر بات کرو گے شکایت ادھر جائے گی.
خدا را غلط تعبیر نہ کرو، یہ اللہ کے محبوب ہیں. ہماری مغفرت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہم ان کا ادب اور احترام کریں. مشاجرت صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آپسی معاملات جو ہو گئے، یہ ان کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے، اس میں نفسانیت کہیں نہیں رہی. چاہے صفین کی بات کریں یا جنگ جمل کی بات کریں، وقت میرے پاس نہیں ورنہ نیٹ پر ساری تقریریں ہماری موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوکر اسلام پر. لیکن اس میں نفسانیت نہیں تھی جیسے میرے اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ تو مال کے لیے ہوتا ہے، وہ تو انا کے لیے ہوتا ہے، وہ تو عزت کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو مقام دوں عزت کے لیے، آپ مجھے مقام دیں عزت کے لیے، ہم تو اخلاص سے دور ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے میں نے آپ کو سیدنا فاروق اعظم کے یوم میں ذکر کر دیا تھا کہ جن کے سروں پر یہ خلافت کا تاج رکھنا تھا، اللہ نے ان کو اخلاق میں اتنا اٹھایا کہ ان میں نفسانیت نہیں ہے. پھر جب جھگڑا کیوں ہوا، ہم نے کہا شرعی تقاضے پر ہوا، اور یہی تو حسن تھا کہ کسی کی نہیں ماننی صرف اللہ کی ماننی ہے. اور وہ جھگڑا نفسانیت کا نہیں تھا، شریعت کے نفاذ تھا، قانون پر تھا. یہ بتانا تھا کہ اس طرف والا بھی اللہ کا دین چاہتا ہے، اس طرف والا بھی اللہ کا دین چاہتا ہے. تو اس میں نفسانیت نہیں تھی میرے دوستو، ذاتیات نہیں تھی، اس میں مال کی ہرس نہیں تھی. حضرت عثمان غنی ذوالنورین، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، اس وقت کے کروڑوں پتیوں میں شمار ہوتا تھا. لیکن سرکار نے فرمایا عثمان مجھے ڈر ہے کہ یہ تجھے قتل کر دیں گے، تو ہجرت کر. حضرت عثمان نے اپنا سارا حساب منشیوں کے حوالے کیا اور خود کہاں گئے حبشہ. اتنا لمبا ہجرت کا سفر، یعنی وہ تھکن، وہ پریشانی، وہ خوف، وہ اذیت، اللہ اکبر، اگر اس کو آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں. پھر وہاں جا رہے ہیں، دیار غیر میں جا رہے ہیں، نصرانیوں کی بستی میں جا رہے ہیں. اور کئی صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں، اس میں میری ماں سید ام حبیبہ کی بھی ایک ہجرت بڑی عالی شان ہے. حضرت ہماری ماں سید ام حبیبہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن، ام المومنین، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی ہیں. یہ ہماری ماں کیسے بنی؟ پہلے یہ حضرت یہ پہلے یہ عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی. اور جس وقت یہ ان کے نکاح میں تھی، وہ وہاں پر پہنچے، تو یہ وہ غزوہ احد کے اندر جو تشریف فرمائے ابن جہش، یہ وہ نہیں، وہ تو صحابی رسول ہے اور انہوں نے تو جامع شہادت نوش فرمایا. لیکن جب یہ حبشہ اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تو شوہر وہاں پر عیسائی ہو گیا، شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. تو آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دور ہو جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. یعنی ایک تو اپنا علاقہ چھوڑا، ہزاروں میل دور گئے غیروں کی بستی میں ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے. حضور نے فرمایا وہاں جا کے رہ جاؤ، حالات صحیح ہو جائیں گے میں دوبارہ بلا لوں گا، کیونکہ جو تم تیار ہو گئے ہو نا، تو قیامت تک تمہارے جیسے بندے نہیں بن سکتے، تم بڑے قیمتی ہو. فرمایا جاؤ، ان کو وہاں پر بھیج دیا کہ وہ ایک لحاظ سے جلا وطنی گزاریں، یعنی وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ کریں اسلام کے لیے. ان کا بچنا اسلام کا بچنا تھا، دین کا بچنا تھا. حضرت سیدہ ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ میرا شوہر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، آپ نے اس سے جان چھڑائی. وہ فرمایا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا میرا رشتہ اللہ اس کے رسول کے لیے تھا. جب تم نے ان کا دین چھوڑ دیا تو میرا تیرے سے کیا تعلق. اور تقریباً 8 سال آپ نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائی، اور تنہا اپنے عصمت و عزت اور ایمان کی حفاظت میں زندگی گزاری. سرکار کو خبر ہوئی، سرکار نے یہاں سے باقاعدہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار کو وکیل بنا کر حضرت ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. اور اس یہ اتنی سختی پر، اتنی پریشانی پر اور اتنی اذیت پر انہیں انعام یہ ملا کہ وہ حضور کے حوالہ عقد میں آئی اور ساری امت کی ماں بنی. بولیے سبحان اللہ. سیدہ ام حبیبہ، یہ سرکار کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی ہیں سیدہ ام حبیبہ. تو ایسے لوگوں نے ہجرت کی. لیکن جب حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے گئے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام انتظار میں رہے کہ کیا خبر آتی. اتنے میں ایک عورت جو ہے وہ حبشہ سے لوٹ کر آئی. جب وہ حبشہ سے لوٹ کر آئی تو سرکار کے پاس اس کو لایا گیا. سرکار نے فرمایا کہ عثمان کو تم نے دیکھا وہاں پر، عثمان کیسا تھا؟ وہ حبشہ سے آئی. تو انہوں نے کہا حضور زیادہ تو نہیں دیکھا، ایک وقت میں نے عثمان کو دیکھا تھا. کہا کیا؟ کہا وہ کہیں سفر کر رہے تھے اور آپ کی بیٹی اور ان کی زوجہ، ان کو انہوں نے سواری پر بٹھایا ہوا تھا اور سواری کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ چل رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس اکرام پر، اس محبت پر. سرکار نے دعا دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. سرکار نے حضرت ابوبکر کو دیکھ کر کیا جملہ کہا، ذرا غور سے سنیے. فرما ابوبکر انہ کان قد حرم، حضرت ابوبکر کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا کہ اے ابوبکر، یہ جو عثمان کی بات کر رہی ہے نا، تو فرمایا عثمان کون ہے؟ فرما عثمان وہ ہے ابوبکر. یا ابوبکر انہما لاول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم، فرمایا یہ عثمان وہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے تو وہ میرا عثمان ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان سیدنا عثمان غنی.
یہ حضور نے خود حضرت ابوبکر کو کہا، یا ابا بکر انہما، اے ابو بکر وہ دونوں میری بیٹی اور میرا داماد، میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان. فرما انہما لاول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم، قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم پر. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کے لیے. حضور کیا درجہ عطا فرما رہے ہیں؟ فرما ابو بکر لوط علیہ السلام اور ابراہیم، یہ نبیوں کی میں بات کر رہا ہوں، حضور نے نبیوں کی مثال دی ہے. فرما ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد خدا کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اور آنے والی شریعت کو تحفظ دینے کے لیے اگر کسی نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے تو عثمان نے اور رقیہ نے کی. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. اب آپ دیکھیں جیسے حضور نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، آپ کو حبشہ میں خبر ہو گئی، آپ فوراً وہاں سے مدینہ آ گئے. یعنی مکہ تو جا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ طویل وقت یعنی 9 سال 8 سال آپ نے حبشہ میں گزارے. تو پیچھے کاروبار تھا، جائیدادیں تھی، اور جب حضور مدینہ آ گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو مدینہ بھیج دے اور کہے کہ ذرا کاروبار 8-10 سال کا ذرا دیکھ کر تو آؤں کیا ہوا اس کے ساتھ. آپ ہوش لے رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، بچوں کے لیے پیسے بچانے والے لوگ ہیں، جو تھوڑا بہت رزق حلال ہے اس کو محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا تقاضا کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی شوق کی ہوتی ہیں جس پر سب کچھ نثار کیا جاتا ہے، اور ہم جیسے لوگ صرف اس کو سن سکتے ہیں، کبھی کریں کیا کریں، وہ بڑوں کے کام ہیں، وہ بڑے ہی کر گئے. اب صرف تم ان کا ذکر میں اور آپ اگر صفائے دل سے کر دے تو اللہ ان کے ناموں سے ہمارے کالے منہ کو سفید کر دے. حضرت عثمان غنی وہاں سے سنیے کروڑوں پتی ہیں مکہ کے. لیکن جب ہجرت سرکار فرما گئے مدینے، خبر ہوئی حضور مدینے گئے، اجازت ملی وہاں سے مدینے آئے، یعنی کہ مکہ جاتا ہوں پہلے حساب کتاب تو لوں 8-10 سال کا، پراپرٹی کیا ہوگی، بلکہ مدینے گئے تو پھر گئے یہاں مکہ پر تو قبضہ کر لیا سب انہوں نے، کیونکہ جب ہجرت ہو گئی، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو پیچھے کی زمینیں ساری کافروں نے قبضہ کی، جیسا تقسیم ہند میں ہوا. پاکستان سے جو لوگ آئے، پاکستان جو لوگ آئے وہ کنگلے تو نہیں آئے. جوناگڑھ کی تاریخ اس میں سب سے بڑی تاریخ ہے، بہار کی تاریخ سب سے بڑی تاریخ ہے، یو پی کی تاریخ بڑی سب سے بڑی تاریخ ہے. میرے دوستو یہ جو لوگ آئے بڑی بڑی کوٹھیاں چھوڑ کر آئے، محلات چھوڑ کر آئے، اور یقیناً یہ ہجرت شرعی ہجرت تھی جو دو قومی نظریے کے لیے ہوئی. بالکل آپ دیکھیے جس طرح صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، اس کی نظیر اگر کہیں ملتی ہے تو پاکستان کی ہجرت کی ملتی ہے، کہ جو لوگ آئے ہیں اور 2 کروڑ کے قریب لوگوں نے جو ہجرت کی، جو آئے ان میں اکثریت کیسے تھے، آج بھی ان کی تاریخی داستانیں لکھی ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ جب ہندوستان میں تھے تو ان کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا. یہاں جب آئے تو پہلا پڑاؤ لاہور داتا صاحب کے دربار پر ہوا، اور اس وقت ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ داتا صاحب کا لنگر اس وقت بھی جاری تھا، اور جتنے مہاجرین تھے وہی حضرت داتا صاحب کے گنبد کے نیچے ان کے خیمے لگے تھے، اور وہیں سے ساری تقسیمیں ہوئی تھی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے جنہوں نے تقسیم، دو قومی نظریہ، یہی تو صحابہ کا تھا نا، دو قومی نظریے کے لیے تو حبشہ میں ہجرت ہوئی تھی. دو قومی نظر اکھنڈ بھارت کی اگر بات کرتے تو پھر مکہ میں ہی رہ جاتے، کہ جب سب صحیح ہے تو پھر مکہ میں رہ جاتے. حضرت عثمان غنی کو پہلے حبشہ بھیجا گیا آپ کی زوجہ کے ساتھ، سرکار مدینے آئے تو یہ وہاں پر پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اسی دوران غزوہ بدر شروع ہو گیا. اور میں عرض کر دوں غزوہ بدر، آپ تاریخ کے طالب علم استاد ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس باتوں کو، کہ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں آپ دوستوں کو اور کئی اساتذہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ غزوہ بدر ارادتاً نہیں ہوئی، غیر ارادی طور پر ہوئی ہے. حضور لڑنے نہیں گئے تھے، ابو سفیان کے قافلے کو بلاک کرنا تھا، روکنا تھا، جنگ ہو گئی. یہ کہنا کہ بدر میں فلاں کیوں نہیں گیا، فلاں کیوں نہیں گیا، تو اس میں سب کو لے جانے کی بات ہی نہیں تھی، بس جو جمع ہوئے ان کو لے گئے، اس لیے تو 313 تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ شریف آ گئے اور بدر کا جب وقت ہوا سن 2 ہجری میں، تو سرکار کی یہ بیٹی اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ سیدہ رقیہ سخت علیل تھی اور طبیعت ایسی کہ جاں بلب. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عثمان سے کہا کہ تم رکھو اور اپنی بیوی کی خدمت میں رہو کہ کون پیچھے ہے، آپ رہو ہم جا رہے ہیں. سرکار روانہ ہو گئے. سرکار جب روانہ ہوئے بدر میں فتح ہو گئی. فتح کا مجدہ سنانے کے لیے سرکار نے زید بن حارثہ کو کہا بدر کے میدان سے جلدی بھاگو مدینہ اور جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ بدر میں فتح ہو گئی، کیونکہ منافقین جو مدینے کے تھے نا وہ کہنے لگے اب تو گئے مسلمان، ہے بھی کچھ نہیں، ایسے جا رہے ہیں. ادھر سے ابو جہل 1000 کا فورس لے کر آ گیا، اتنا اسلحہ، اب تو وہ انگلیوں پہ گن رہے تھے کون سا مدینہ آئے گا کہ ہمیں خبر آئے گی فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. حضور نے فرمایا فوراً جاؤ اور جا کر مدینے میں اعلان کرو ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ہائے 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 ہائے، شیبہ مارا گیا،
سبحان اللہ،
کفر کے سرادید اور سرخیل زمین میں گاڑ دیے گئے، اللہ کا زندہ دین دیندار،
سبحان اللہ، نعرہ رسالت.
بدر یوم الفرقان ہے، وہاں پر بتایا گیا کہ تعدادوں سے جیتا نہیں جاتا، ہمت اور عقیدے سے جیتا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول پر بھروسہ رکھنے سے جیتا جاتا ہے. جب بندہ موت سے محبت کرے اور دنیا سے نفرت کرے تو وہ تنہا ہو کر بھی ہزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دنیا سے پیار کرے، موت سے نفرت کرے، وہ لاکھوں ہو کر بھی بالکل بکری بن جاتا ہے. 313 نے جو جانے دی وہ کیسے دی کہ رات کو جب حضور نے فرمایا تھا اب کیا ہوگا، قافلہ تو آ گیا ہے، حضرت عبداللہ مسعود نے تلوار کھینچ کے گردن پر رکھ دی، حضور فرماؤ ادھر ہی اتار دیں اس کو، واپس جانے کی بات نہ کریں حضور، ہم آپ کے ساتھ آئیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم کہیں موسیٰ ہم اس پہاڑ پر بیٹھے ہیں تو اور تیرا رب لڑ، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، اگر اس سمندر میں اگر آپ کہیں گھوڑوں کو اتار دو تو خدا کی قسم ہم گھوڑوں کو اتار دیں گے. ہمیں اپنے بیویوں سے قرب پسند نہیں، اس سے زیادہ حلاوت آپ کے حکم کو ماننے میں ہے. اپنے بچوں کے قرب میں ہمیں وہ مزہ نہیں جو آپ کے کہنے پر اللہ کی راہ میں جان دینے میں ہے. یہ وہ جذبہ تھا جس 313 نے 1500 کو دیوار سے لگا کر رکھ دیا. میرے دوستو بزرگو، حضرت عثمان غنی ذوالنورین مدینہ منورہ میں رہے، سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو بدر کے میدان سے کہا جلدی جاؤ اور جا کر مدینہ میں اعلان کرو تاکہ منافقین کے کلیجے پھٹ جائیں اور اہل ایمان کے دل روشن ہو جائے کہ بدر میں رسول اللہ کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اسلام فتح اور نصرت کے ساتھ آیا اور کفر کو ہمیشہ کے لیے سناٹا کر دیا گیا، ان پر طاری کر دیا گیا. جانے لگے تو کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس سے بڑی خبر کوئی تاریخ اسلام میں نہیں، کون مانے گا زید بن حارثہ کی بات؟ سرکار نے فرمایا اچھا یہ میری اونٹنی لے جا اور میری اونٹنی پر بیٹھ کر جا. تاکہ اب حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تقریباً اہل مدینہ جنت البقیع کے اندر جمع ہیں، تو میں یہ خبر سناتا ہوا تو آ رہا تھا، لیکن میں نے پوچھا یہ بقیع کے اندر کیا ہے، تو کہا سیدہ رقیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی بنت رسول کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین کی جا رہی ہے. تدفین سے فراغت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، تھوڑا وقت گزر گیا، حضرت عثمان غنی افسردہ رہتے ہیں. ایک دن سرکار نے دیکھا کہ وہ بڑے غمگین ہیں، سرکار قریب گئے، فرمایا عثمان تو کیوں غمگین ہے، کوئی بات ہے تو مجھ سے دل ذکر کر. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے عرض کیا رسول اللہ، میرا آپ کے ساتھ مصاہرت کا رشتہ تھا، دامادی کا رشتہ تھا، اور یہ رشتہ میرے لیے دنیا و ما فیہا کی دولت سے زیادہ عزیز تھا. جو نسبت میری رقیہ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب حضور وہ وصال کر گئی ہیں، تو میں صحابہ کرام تو ظاہر سی بات ہے جو عاشق ہیں، سنجیدہ ہیں، معتبر ہیں، تنظیمی ہیں، مذہبی ہیں، متدین ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک نسبت کو لینا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. فرمایا حضور اب وہ مصاہرت کی نسبت میرے پاس نہ رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سن کر لوٹے ہیں، تھوڑا دیر لوٹ کر پھر واپس آئے. فرمائیے جبریل مجھے ابھی کہہ رہے ہیں کہ کلثوم کا نکاح اسی مہر پر عثمان کے ساتھ کر دو جس پر رقیہ کا کیا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی چند قدم آگے بڑھ کر حضور لوٹے پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ ہدایت کا مرکز, عشق کا مرکز, دین کا مرکز تو ذات مصطفیٰ ہے نا. ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ. مومن وہ ہے جو آپ کے کسی کام میں شک نہیں کرتا, کسی ادا پر تشکیق نہیں کرتا, اس پر کوئی عجیب قسم کی گویا کہ فکر کو نہیں کستا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہی مومن کا زیور ہے. عثمان سے بات کر کے سرکار چند قدم آگے گئے, لوٹ کر آئے, فرمایا عثمان و حاضر جبرائیل یا امرنی ان اللہ عز و جل, اے عثمان یہ جبرائیل ہے, یہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام اور حکم لائے ہیں کہ ان ازوجک اختہا ام کلثوم علی مثل صدقاتها او علی مثل اشرتها. فرمایا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جس مہر پر اور جس نصاب پر پہلی بیٹی رقیہ کا نکاح ہوا تھا, اللہ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ اسی مہر کے اوپر آپ عثمان کا نکاح ام کلثوم سے کر دیں. اور جس وقت سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا, عثمان غنی رو رہے تھے, تو سرکار نے ان کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ عثمان تو اتنا لاڈلا اور میرا پیارا ہے, اب باپ بیٹے کے رشتے کو بھی آپ دیکھیے گا, باپ بیٹی کے رشتے کو بھی دیکھیے گا, نبوی فیضان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, خدا جس کو نوازتا ہے مصطفیٰ کریم کے ذریعے نوازتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے محبوب نے سینے پر لگا کر فرمایا عثمان تو میرا اتنا لاڈلا, اتنا چہیتا اور اتنا شریف ہے کہ یہ تو دو بیٹیاں تھیں, میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا عثمان تو میں ایک کے بعد دیگرے سارے تیری نکاح کے اندر دے دیتا اور میرے پاس ایک بیٹی بھی نہ رہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس سے آپ اندازہ لگائیے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا کیا مقام ہے. اور میں اکثر یہ بات پڑھتا ہوں نہج البلاغہ سے, اور اب بھی یہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محاصرہ کرنے والوں نے محاصرہ کس دیا اور حالات بڑے ناگفتہ تھے, تو نہج البلاغہ جو کچھ حضرات کے نزدیک مستند کتاب ہے اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر کرتے ہیں, حضرت علی اس بات کو ذکر کرتے ہیں, حضرت علی گئے اور حضرت عثمان غنی سے آپ نے کچھ باتیں کی. ارے جب بالکل بلوا مچا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے ہیں, اور اس پر ساری سازشیں ایک شیطان کی, جس شیطان کا نام ہے مروان. کیا نام ہے؟ مروان. مروان وہ شیطان تھا جو حضرت عثمان غنی ذو النورین کے یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر میں بھی یہ بات لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں کہ مروان نے عثمان غنی سے خیانت کی اور عثمان غنی کے خط کو چینج کیا اور اس خط کی وجہ سے بلوا بنا, اور جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے یہ بچ گیا, البدایہ کے اندر موجود ہے. حافظ ابن کثیر نے خود لکھا جو ان مکاتب فکر کے نزدیک حجت ہے, انہوں نے کہا اس مروان کا سینہ ٹھنڈا پڑ گیا اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی کو شہید کروانے والا مروان, امام حسین کے خلاف سازش کرنے والا مروان, امام حسن کو زہر دینے والا مروان, میری بات سمجھ رہے؟ یہ شاہ ولی اللہ نے تواتر سے حدیث لائی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ مروان آیا ایک صحابی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود حضور سے سنا تھا سرکار نے تیری اولاد, سرکار نے فرمایا تھا بنو حکم کی اولاد وہ بندر ہیں, میرے منبر پر ناچ رہے ہیں اور میرے دین کو برباد کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں سرکار نے اتنے غم سے اپنے دور مبارکہ میں اپنے منبر کو دیکھ کر ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بنو حکم یعنی مروان, اور مروان کا باپ حکم تھا نا, تو بنو حکم جو ہے یہ میرے منبر پر بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے حضور کو کبھی مسکراتا ہوا نہ دیکھا, اور جس وقت مروان کے ہاتھ میں خلافت آئی ہے اس نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. امام حسن کو اس نے شہید کروایا, حضرت عثمان غنی کو اس نے شہید کروایا, امام حسین کے پیچھے وہ پڑا رہا, یزید کو خلیفہ بنانے میں وہ آگے رہا, عبداللہ بن زبیر کو اس نے شہید کیا, حجاج بن یوسف کو اس نے گورنر بنایا. بات سمجھ میں؟ تو اس کی ایک کالی داستان ہے. تو صحابہ پر تبرہ کرنے کی بجائے یہ گودڑی میں یہ کھٹمل تھا جس نے ساری خباستیں بنائی ہے. تو لہذا تاریخ کو میں جس نظریے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا. مروان بن حکم انتہا, ہاں وہ مسجد نبوی میں ممبر پر تو نظر آیا, مسلح پر تو نظر آیا, لیکن تھا شیطان, تھا داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا، جعلی پیروں کے بارے میں لکھا کہ جعلی پیروں نے دین کے ساتھ وہ کیا ہے جو مروان نے اہل بیت کے ساتھ نہیں کیا. ایک حال ہی میں فتاوا آیا ہے شارح بخاری حضرت علامہ شریف الامجدی صاحب کا، کسی نے ان سے پوچھا حضرت مروان کون ہے؟ فرمایا شیطان. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بر صغیر میں ہر مکتبہ فکر کے استاذ ہیں، وہ لکھتے ہیں مروان علیہ لعنت اللہ، مروان وہ ہے جس پر خدا کی لعنت ہو. خود اپنی کتاب تحفہ اثنا عشری کے اندر آپ نے بخاری پر مروان آیا تو اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بخاری کی سند کا دار و مدار زین العابدین سے مروان سے نہیں ہے، مروان کو امت نے کبھی قبول نہیں کیا. مروان کو امت نے کبھی قبول، مروان پر سختی کرنے سے مراد حضرت عثمان غنی پر سختی نہیں. ہم جب بنو امیہ کی مذمت کرتے ہیں تو مذمت سے مراد یزید ہوتا ہے، مروان ہوتا ہے، اور اصل بنو امیہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اس سے مراد خلیفہ سوم عثمان غنی اور سیدنا امیر معاویہ ہوتے ہیں. تو لہذا یہ بات میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی زوم لگتا ہے یہ بنو امیہ نے کیا، تو میں نے کہا جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں نا تو ہمارا مراد یزید نہیں ہوتی، ہماری مراد عثمان غنی ہوتی ہے کہ تعریف کے لائق وہ ہیں. سرکار کے خاندان کے بھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہے. اور میں یہ کہہ بھی دیتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے، اور جب سوال آتا ہے تو کیا بنو ہاشم کے اندر ابو لہب نہیں گزرا؟ بنو ہاشم میں ابو لہب نہیں گزرا؟ گزرا. تو اسی طرح بنو امیہ کے اندر یزید گزرا، بنو امیہ کے اندر یزید گزرا، مروان گزرا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے کہ پوتا کتنا بڑا اللہ کا ولی عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں. یہ مروان مرا کیسا البدایہ و نہایہ کے اندر آپ دیکھیں کہ لونڈیوں نے اس کو لٹا کر رات کو اس کے منہ پر چڑھ گئی اور تکیہ رکھ کر مار ڈالا اس کو. یہ وہ تھا جس نے کربلا کا سارا منظر تیار کیا، یہ وہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھا کر یزید کے لیے اس نے راہ ہموار کی. یہی وہ شیطان ہے جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جعلی خط کو جعلی بنایا اور مہر لگائی، اس خط کی وجہ سے بلوا ہوا اور اس بلوے کے اندر حضرت عثمان غنی جامع شہادت نوش کیا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کچھ تاریخی حوالے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیے ہیں. میرے دوست بزرگو، جس وقت مدینہ منورہ کے اندر بلوا ہو چکا، یہ چند آخری چند باتیں عرض کر رہا ہوں، بلوا ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور کچھ باتیں کی. وہ باتیں ہماری کتابوں میں تو ہیں لیکن نہج البلاغہ کے اندر جس انداز میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، واللہ ما ادری اقول لک، اے عثمان مجھے نہیں پتا میں تم سے کیا بات کروں اور تمہیں کیا نصیحت کروں. ما عارف شیئن تجہلہ ولا ادلک علی امر لا تعرفہ، اس لیے ایسی میں تمہیں کیا نصیحت کروں عثمان، اے عثمان میں تمہارے بارے میں کیا خیر خواہی کی بات کروں، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں جس کو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی راہ نہیں جس کی نشاندہی مجھے ہو تمہیں نہ ہو. ما سبقنا الی شیء فنخبرک عنہ، فرما اگر کسی معاملے میں تم سے آگے ہوتا تو تمہیں ضرور کہتا. یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، صحیح ہے؟ اور اس کا نہج البلاغہ جلد نمبر 2 میں من کلام لہ عثمان ما ارسلہ القائمون علیہ، یہ بالکل دوسری جلد کے اندر ابتدائی خطبات کے اندر یہ موجود ہے. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی سے حضرت علی کہ اے عثمان میں تمہیں کیا نصیحت کروں اور کیا صبر و دلاسا دوں، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، خیر کی جتنی باتوں کی مجھے نشاندہی ہے اتنی تمہیں ہے، اگر کوئی بات اس سے زیادہ مجھے پتا ہوتی تو میں تمہیں بتاتا. ولا خلونا بشئین فنبلغہ، اور نہ خلوت میں نہ کوئی چیز ایسی ہے جو اب تک نہ پہنچی. فرما وقدر آئے تو کمار آئے نا، جس طرح میں نے رسول اللہ کو دیکھا اس طرح تم نے رسول اللہ کو دیکھا. وہ سمعت کما سمعنا، جس طرح تم نے حضور سے حدیث سنی میں نے سنی ہے. وہ صحبت رسول اللہ کما صحبنا، جس طرح تم حضور کے صحابی ہو اس طرح میں حضور کا صحابی ہوں. یہ حضرت علی کے واضح جملے ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت اور آپ کی شان حضرت مولا مرتضیٰ کی زبان سے ہیں. بلکہ آگے چل کر جو آخری جملہ آپ نے فرمایا وہ بڑا بے نظیر و بے مثال ہے. فرماتے وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب اولا بعمل بعمل الحق منك فانت اقرب الى رسول الله وشيجة الرحم منهما ولنت لهم من سهرة ما لم ينالا. فرمایا عثمان تم تو ایک فضیلت میں ابوبکر سے بھی زیادہ ہو، عثمان تم تو ایک فضیلت میں عمر سے بھی زیادہ ہو، اس لیے کہ صحابی ہونے میں تو ہم برابر ہیں لیکن وہ دونوں داماد نہیں تھے، تم داماد ہو.
سبحان اللہ.
یہ بات داماد ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرب ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صحابی ہونا، یہ حضرت مولا مرتضیٰ نے خود منقبت کے جملے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو بیان فرمائے. حضرت علی کی شادی جب حضرت فاطمہ سے ہوئی، اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت عثمان نے خود ملایا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اور کچھ چیز اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنا زراعت فروخت کرو، اور تکیہ، بستر، خوشبو، یہ ان چیزوں کا اہتمام کرو. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، حضرت علی جب بازار میں گئے فروخت کرنے تو حضرت عثمان کی نظر پڑ گئی. حضرت عثمان نے فرمایا کیا ہے علی یہ؟ فرمایا نکاح کا سلسلہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف مجھے بخشا ہے سیدہ زہرا کے ساتھ نکاح کا، اور فرمایا ہے کہ کچھ لے آؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ ذرا فروخت کرنے آیا ہوں. تو کہا کیا ہوا، بکی نہیں؟ فرمایا میں 400 درہم مانگتا ہوں اور لیتا کوئی نہیں ہے. تو آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 400 درہم سے زیادہ تہنی کے اندر موجود تھے. آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیے، فرمائیے لیجئے اور یہ مجھے بھیج دیجئے. آپ نے لے لیا، لینے کے بعد آپ نے شاہ فرمایا یا ابا الحسن الست اولا بدر منک وانت اولا بدراہم منی، سودا ہو گیا، میں نے یہ پیسہ آپ کو دے دیا اس کے آپ حقدار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کی ذرا لے لی اس کا میں حقدار ہو گیا. فقلت بلا، حضرت علی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں بیچ دیا ہے، بات سمجھ رہے میری، جب میں نے بیچ دیا ہے تو یہ درہم میرے ہو گئے ہیں اور یہ ذرا تیرا ہو گیا ہے. فرما قال فإن الزرع هدية مني إليك، دوبارہ ذرا سینے سے لگائی، فرمایا اس کے لیے سینہ بھی علی کا ہی چاہیے نا، تو لہذا یہ اب تمہارے کو میری طرف سے ہدیہ ہو گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اتنی محبت، رحماء بینہم، وہ حلقہ یارات بر ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. کیا خوب کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، ریشم سے تشبیہ دی. صحابہ آپس میں کیسے تھے؟ ریشم کی طرح نرم تھے. اور جب کافر سامنے آ جائے تو فرمایا جب ہو حلقہ یارا بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو پھر فولاد ہے مومن. فرمایا ان کی جرت دیکھنا ہے تو کافر کے سامنے دیکھو، منافق کے سامنے دیکھو، ان کی نرمی دیکھنی ہے تو میٹھے چشمے سے زیادہ یہ شفاف ہیں، اور روئی سے زیادہ اور ریشم سے زیادہ ان میں گداز اور نرمی ہے جب یہ دین کے لیے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. رحماء بینہم اشداء علی الکفار، قرآن کہتا ہے اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر شدید ہیں، آپس میں انتہائی رحیم ہیں. جب ذرا بھی واپس کر دیا، اللہ اکبر، لوٹ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. حضرت علی جب سامان لے کر سب خرید کر آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فطرحت الزرع والدراہم بین یدی رسول اللہ، سب حضور کے سامنے پھیلا دیا، ذرا بھی رکھ دی اور سامان بھی رکھ دیا. حضور نے فرمایا یہ اتنا سارا سامان قیمتی تم لائے ہو اور ذرا بھی تمہارے پاس ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا اخبر، پھر کہا کہ یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں گیا تھا اور میں نے مارکیٹ میں جب فروخت کرنے لگا تو سامنے عثمان آئے، عثمان نے اس سے زیادہ مجھے دیا، اور جب کہا کہ بھائی سودا ہو گیا، کہا ہو گیا، کہا وہی ذرا مجھے ہدیہ دے دیا. کہتے ہیں کہ جناب یہ کہنا تھا، سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. بولیے سبحان اللہ. یہ سین عثمان غنی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت. اور جب سیدہ زہرا کا نکاح ہو رہا ہے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سجائی ہے تو سرکار نے اپنے خادم سے کہا ادعو لی ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ. یہ سیدہ زہرا کے نکاح کے گواہ ہیں سارے. بولیے سبحان اللہ. کون سا جبر تھا؟ اگر یہ کہا جائے حضرت علی نے تقیہ کیا معاذ اللہ، تو رسول اللہ کے لیے کون سا جبر تھا؟ جب سیدہ زہرا کا نکاح ہوا، اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، آپ اپنی بہنوں کو دیکھیں، جب نکاح ہوتا ہے تو کن کو آپ گواہ بناتے ہیں، کن معززین کو آپ دعوت دیتے ہیں؟ بیٹی اور بہن کی شادی کے لیے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو جو آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں، اور جن کو گواہ بناتے ہیں، جن کو وکیل بناتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ جو اعتماد کے اعلی منصب پر ہوتا ہے، دو جسم اور روح کے مانند ہوتے ہیں،
جب نکاح کی مجلس سج گئی، میرے دوست آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا ادعو لی ابا بکر،
اے خادم جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، وہ عمر وہ عثمان وہ عبد الرحمن بن عوف وہ سعد بن وقاص وہ طلحہ وہ زبیر وہ بعدہ من الانصار، فرما جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، سعد بن وقاص کو بلاؤ، طلحہ بن عبید اللہ کو بلاؤ، زبیر بن عوام کو بلاؤ، فرما بلا کر لاؤ، اور فلا فلا انصار کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے بلا کر لایا، جب مجمع سج گیا اور سب بیٹھ گئے، سرکار نے سب کو کہا گواہ ہو جاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا فرمایا سرکار نے؟ فلما اجتمعوا عنده كلهم واخذوا مجالس، سب بیٹھ گئے اپنی مجلسوں میں، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے سب کو بٹھا کر کہا سنو بھائی سب سنو، ان اللہ امرنی، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب، مجھے رب کا حکم آیا ہے کہ میں اپنی لخت جگر اور سب سے چہیتی بیٹی، خیر النساء للعالمین، سیبتون البتون الخفیفہ الطیبات طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد سعید، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، میرا محبوب علی جو ہے اس کے ساتھ میں کر دوں۔ فرما فاشہدوا، ابو بکر گواہ ہو جا، عمر گواہ ہو جا، عثمان گواہ ہو جائیے،
سبحان اللہ،
عبد الرحمن گواہ ہو جائیے،
سبحان اللہ،
سعد بن وقاص گواہ ہو جائیے،
سبحان اللہ،
طلحہ گواہ ہو جائیے،
سبحان اللہ،
زبیر گواہ ہو جائیے،
سبحان اللہ،
فاشہدوا انی قد زوجتہ، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ تو آپ دیکھیے میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی مجلس ہے اور سنگت ہے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں جیش عسرہ کی بات آپ کے سامنے ضرور کروں گا۔ جب غزوہ تبوک، سب سے قسم پرسی کا غزوہ، انتہائی کم وسائل، اور سب سے پہلا مارکہ یہ غزوہ موتا، پہلے ہو چکا ہے شامی عیسائیوں سے، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور سے پہلا مارکہ ہوا غزوہ موتا سن 6 یا 8 ہجری کے درمیان، جس میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، سرکار کے بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، سرکار کے چہیتے دلیر شیر زید بن حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، جو انصاری صحابی ہیں اور دیوانے صحابی ہیں حضور کے۔ سرکار کا دراز گوش خچر اگر پیشاب کرتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ پیشاب نہیں ہے، یہ مشک ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا اس میں سے بو آ رہی ہے بخاری میں، آپ نے آگے بڑھ کر اس کو گھوسا کھینچ کے مارا، فرما واللہ لا ہی ما رسول اللہ اطیب ریحم من کا، نوجوان صحابی ہے، اور گھوسا مار کر اس کو زمین پہ گرایا۔ کہا تو نے حضور کے جانور کے پیشاب کو بدبودار کہا؟ واللہ لا ہی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من، یہ حضور کے دراز گوش حمار میں وہ خوشبو ہے جو تیری خوشبو سے زیادہ اعلیٰ ہے،
سبحان اللہ،
تیرے مشک سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیں مزاج عشق کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو چراغا ہے، ہم نے کہا یہ نور ہے، کہنے لگے یہ تو کپڑے کا جھنڈا ہے، ہم نے کہا یہ عزت ہے، کہنے لگے یہ دیوانگی ہے، میں نے کہا وہ پیشاب کو خوشبو کہہ رہے ہیں، وہ پیشاب کو خوشبو کہہ رہے ہیں۔ اور خود فرما، کیونکہ سامنے سے چڑھانے والے نے کہا تھا، عبداللہ بن ابی نے، بوڑھا سا تھا لمبا چوڑا، ناک پر اس نے کپڑا رکھ کر کہا او ہو یہ رسول اللہ کے جانور نے جو پیشاب کیا ہے نا، اس سے میرے ناک کے نخنے جل گئے۔ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑے چیرتے ہوئے، سرکار موجود تھے، آگے بڑھ کر اس کو گربان سے پکڑ کر دیا اور فرمایا واللہ لا ہی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، اللہ کی عزت کی قسم، سرکار کے جانور کے پیشاب میں بدبو نہیں، مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ کچھ سمجھے نوجوانوں، تمہاری عمر ایسی ہے تمہیں یہ جلدی سمجھ میں آنا چاہیے، یہ عمر امانت ہی ہوتی، کیونکہ 12-13 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر یہ قلندر بنانے والی عمر ہوتی ہے، اس کو گندگی میں ملوث نہیں کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ رسول اللہ کی امانت ہے۔ اس عمر میں 16 جوان ہوتا ہے، دل میں رقت ہوتی ہے، شوق بلند ہوتا ہے، اور یہ امانت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اگر اس کو صحیح لوگوں کی صحبت میں ڈال دو نا،
تو بڑھاپے میں بھی مر گئے تو قبر میں بھی تم زندہ رہو گے اور مٹی سے بھی خوشبو آئے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس کو اس عمر میں کوئی مرشد مل جائے, اس عمر کے اندر کوئی قلندر مل جائے, اور سب سے بڑے مرشد تو ابوبکر صدیق ہی ہیں, فاروق اعظم ہی ہیں, عثمان غنی ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, اہل بیت اعظام ہیں, ان کی محبت مل گئی کیونکہ ان جذبات کا مصرف جو ہے وہ ان کی محبت ہے. غزوہ تبوک جب لڑی گئی سرکار کی, حیات ظاہری کی آخری جنگ ہے یہ غزوہ, غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے, اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ سے چندہ طلب کیا, کیونکہ سامنے 2.5 لاکھ سے زیادہ کی فوج کھڑی ہے, اور دمشق کے اندر انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے, سرکار مدینے کے اندر ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے, اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں شہید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یحس علی جیش الاسرا, صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اس جنگ میں پیسے کے لیے ابھار رہے تھے, ترغیب دے رہے تھے. صحابہ کیا لائے, ابو بکر اپنا سارا گھر لے آئے, حضرت عمر اپنا آدھا گھر لائے, عبد الرحمن بن عوف بھاگتے ہوئے گھر گئے, بیگم سے کہا کچھ ہے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, تو کہا یہ تیرے کان کی بالیاں مجھے نظر آ رہی ہیں. اب یہ عورت زیور سے کتنی محبت کرتی ہے, تو کہا یہ بالیوں کو کیوں دیکھ رہے ہو, اس لیے کہ میں نے حضور کو کبھی اس انداز میں ممبر پہ دیکھا نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو ہم نے دیکھا, اداؤں کو دیکھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیش اسرا آگے جنگ موجود ہے, جن صحابیوں کے لیے جانا ہے سواریاں نہیں ہیں, حربی آلات نہیں ہیں, سرکار پر جو ہم نے کیفیت دیکھی ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی, بالیاں دے دے بہت کچھ مل جائے گا. فوراً انہوں نے بالیاں نکالی, شوہر کے ہاتھ میں دی, سرکار کے پاس لے جا کر سرکار کے بالکل قریب بالیاں رکھی, سرکار نے بالیوں کو اٹھا کر فرمایا عبد الرحمن یہ کیا لایا, کہا حضور گھر میں کچھ نہیں تھا یہ دو بالیاں تھی, سرکار نے فرمایا بیوی کے کان سے بالیاں اتار لایا, فرمایا حضور ضرورت بھی تو جہاد میں تھی, سرکار نے اس بالیوں کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دعا کی یا اللہ عبد الرحمن کے مال میں برکت دے. عبد الرحمن جب وصال کر گئے گھر میں اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹ کر وراثت میں تقسیم ہو رہا تھا. آپ اندازہ لگائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. رابعہ کہتے ہیں کہ جب صحابی اپنا اپنا حصہ لا رہے تھے لیکن جو ان کا حصہ تھا اخلاص تو بہت تھا, لیکن جو مال سامنے آ رہا ہے وہ تھوڑا ہے, حضرت سینا صدیق اکبر سب لائے, یہاں تک کہ اپنے گربان کے بٹنوں کو بھی توڑ دیا اور ببول کے کانٹے لگا لیے آپ نے کہ یہ کام آ جائے گا, گھر کی ساری چیزیں سمیٹ کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دی. سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ کیا لایا, فرما حضور سارا گھر لایا, فرما گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں جو قیمتی قیمتی چیزیں تھی جمع کی اور آدھا سامان گھر میں چھوڑا, آدھا لے آیا, اور میں خوشی خوشی آیا کہ اتنا مال تو کوئی نہیں لائے گا, جب لا کر میں نے حضور کے سامنے رکھا تو دیکھا ابوبکر سارا گھر لائے تو رو کر کہنے لگے عمر ابوبکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور نے اس کے لیے یحس ابھارا, اللہ اکبر, اس کی حرص اور ترغیب پیدا کی, فقام عثمان, عثمان کھڑے ہوئے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضور علیہ 100 بعیر بأحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ, حضور 100 اونٹ میری طرف سے. اس وقت اونٹ ایسے ہی ہے جس طرح اس وقت آپ کوئی مہنگی گاڑی کو خریدیں, ایک اونٹ کی قیمت, فرما حضور 100 اونٹ میری طرف سے, اونٹ کے اوپر کجاوہ میری طرف سے, جو مجاہد جائے گا اس کا خرچہ میری طرف سے, شہید ہو گیا اس کے گھر کا کفالت میری طرف سے 100 اونٹ. سرکار بیٹھ گئے, سرکار جب پھر کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے جب سرکار نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہوئے اور فرما علیہ 200 بعیر بے اخلاص یا اقتاب فی سبیل اللہ, حضور 200 اونٹ مزید اس کے کجاوے کے ساتھ, اس کی ڈولی کے ساتھ, مجاہد کے خرچے کے ساتھ, گھر میں جو بقیہ رہ گیا اس کے خرچے کے ساتھ, شہید ہو گیا جب تک میں زندہ ہوں اس کی کفالت کے ساتھ. سرکار پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر سرکار نے جب ترغیب دلائی تو فرما علیہ 300 بعیر, حضور 300 اونٹ, اور علماء نے لکھا کہ 1000 اونٹ آپ نے پیش کیے, کجاووں کے ساتھ, مجاہد کے اسلحے کے ساتھ, اس کے لباس کے ساتھ، یونیفارم کے ساتھ، راستے کے خرچے کے ساتھ، وہاں جہاد کے خرچے کے ساتھ، یہاں بچوں کے خرچے کے ساتھ، شہید ہو گیا تو اس کی مکمل کفالت کے ساتھ. صحابی کہتے ہیں جب اتنا بڑا اعلان کیا نا تو صحابی کہتا رأیت رسول اللہ، راوی کہتا میں حضور کو دیکھ رہا تھا، ينزل علی المنبر، سرکار منبر سے اتر رہے تھے. عثمان نے جب یہ آواز لگائی نا تیسری دفعہ ہزار اونٹ کی، تو سرکار منبر سے اتر رہے تھے اور اترتے ہوئے وہ یقول، یہ کہتے ہوئے اتر رہے تھے حضور، یعنی ایک اسٹیپ اٹھا رہے ہیں اور حضور کہتے جا رہے ہیں، دوسرے اسٹیپ پہ پاؤں رکھ رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں، زمین کی طرف آ رہے ہیں مسلسل حضور کہتے جا رہے ہیں. کیا کہتے جا رہے ہیں؟ ما علی عثمان ما عمل بعد ہاذہ، ما علی عثمان ما علی عثمان ما عمل بعد ہاذہ، ما علی عثمان ما عمل بعد ہاذہ. ارے بھائی رہنے دو، اب میرے عثمان کو کسی نیکی کی حاجت ہی نہیں ہے، اب کسی نیکی کی حاجت ہی نہیں، اب کسی نیکی کی حاجت
نہیں. سیدنا عثمان غنی
ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی کی شہادت امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان رہا وہ وقت، اور امت نے جو آپ کی ناقدری کی اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو شہید کیا، یہ اتنی بھیانک چیز کو اپنے گلے میں امت نے لیا اور اتنے عجیب مقام کو اپنا مقدر بنایا کہ قیامت تک اس کی پاداش اور سزا امت پائے گی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے، حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ جاؤ حضور سے پوچھ کر آؤ، یا رسول اللہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جتنے نبی آئے تھے سب نے وفات پائی، سب مزاروں میں گئے، میں نے بھی جانا ہے، تو جا کر یہ پوچھ کر آؤ کہ حضور جب آپ رفیق اعلیٰ کا سفر کریں گے اور مزار مقدس میں تشریف لے جائیں گے تو یہ جو ہم پر زکات فرض ہے اور یہ جو ہم پر صدقات فرض ہے یہ تو ابھی ہم لا کر آپ کے پاس جمع کر دیتے ہیں، حضور پھر ہم کس کے پاس جمع کریں؟ حضرت انس کہتے ہیں میں پوچھ کے آتا ہوں. گیا میں، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ بنو مستلق والے جن سے بہت زیادہ جزیہ اور بہت زیادہ مسلمانوں کی طرف سے زکات بھی آتی ہے اور غیروں کی طرف سے جزیہ آتا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ جب آپ رفیق اعلیٰ کا سفر فرمائیں گے، مزار مقدس میں تشریف لے جائیں گے، تو یا رسول اللہ یہ جو صدقہ ہے، یہ جزیہ ہے اور یہ جو زکات کے پیسے ہیں، یہ ہم کس کو دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو دینا. گئے اور گئے جا کر انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کو دینا. فرما اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ حادثہ پیش آیا تو پھر کس کو دیں گے؟ آئے حضور سے پوچھا، حضور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو اگر حادثہ پیش آیا تو ہم اپنی اولاد کو تو وصیت کر کے جائیں، تو ہماری اولاد کس کو دیں گی اگر ہم نہ رہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عمر کو دینا، عمر کو دینا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت انس نے جا کر ان کو سمجھایا کہ حضرت عمر کا حضور نے کہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نسلوں میں آگے یہ وصیت کریں کہ حضرت عمر نے اگر دنیا سے رخصت کی تو پھر آپ کی رخصت ہو جانے کے بعد یہ صدقات، یہ زکات، یہ دیگر عشر، یہ ساری چیزیں کس کو دی جائیں گی؟ تو جا کر حضرت انس نے حضور سے کہا، تو سرکار نے فرمایا جاؤ ان سے کہو عثمان کو دینا. یہ ترتیب خلافت کی بھی دیکھیں زبان مصطفیٰ سے چلی آ رہی ہے. جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں جا کر حضرت انس نے بنو مستلق کو بتایا تو انہوں نے کہا جا کر حضور سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اگر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر ہم یہ کس کے پاس جمع کریں؟ تو جا کے جب انہوں نے حضور سے کہا تو سرکار خاموش رہے، پھر جب بعد میں کہا پھر حضور خاموش رہے، پھر جب کہا تو سرکار نے فرمایا کہ خرابی ہی خرابی ہوگی اگر میرے عثمان کو کسی نے نقصان پہنچایا، میرے عثمان کو اگر عثمان کو بھی موت آ جائے تو پھر تمہارے لیے خرابی ہے، پھر تمہارے لیے پریشانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے عثمان کی توہین کی اور اس کی بے توقیری کی تو اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضرت عمر کے دور تک ایک فتنہ نہیں تھا. جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی خوارج آ گئے، روافض آ گئے، نسبی آ گئے، یہ آ گئے، اور آج تک امت جل رہی ہے اس میں. تو عثمان غنی اس امت کی امان تھے، خوارجوں نے اور مروانی پارٹیوں نے جس طرح بے دردی کے ساتھ، مروان نے پروگرام بنایا، ماحول دیا، اور خارجی مصریوں نے جس انداز میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے گھر کے اندر شہید کیا، اللہ اکبر، یہ اس قدر ناشکری تھی کہ رب کی ذات ناراض ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ عثمان جیسا شفیق، حیادار، رحم دل، شفیق، ٹھنڈی چھاؤں جیسی اس کی خلافت، اس کی اگر میری امت نے ناشکری کی تو پھر خرابی ہی خرابی رہے گی،
خرابی ہی خرابی رہے گی، خرابی ہی خرابی رہے گی۔ ایک جنازہ حضور کے سامنے آیا، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں کا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، فرمایا میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ یہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کی شان ہے۔ اشاق نے یہ بھی لکھا کہ جس وقت، حقیقت یہ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، خارجیوں نے قرآن کریم کی بھی بے توقیری کی، آپ کے حلق مبارک پر ایک نیزہ مارا کہ جو آپ کے حلق سے آر پار ہوا، آپ کی زوجہ سیدہ نائلہ کی انگلیاں اس میں شہید ہو گئیں۔ یہ وہ حضرت عثمان ہے حیا میں اس درجے میں ہے کہ آپ نے باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما مجھ سے تم کہتے ہو میں رسول اللہ کے حق کو پامال کروں گا، فرما یہ ہاتھ جب میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا نا تو اس کا حق میرے اوپر اتنا تھا کہ میں نے اس کو کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا، فرما اس ہاتھ سے میں نے حضور کی بیعت کی ہے۔ عثمان کیا کہتے ہیں؟ میں نے دائیں ہاتھ سے حضور کی بیعت کی ہے۔ فرما اس بیعت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس ہاتھ کو میں نے کبھی زندگی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا دار ہے اور تنگی ہو گئی ہے، کسی نے کہا کوئی مال ہے؟ کسی کے پاس بیپاری تو نکل پڑتے نا کہ لے لو تھوڑا اسٹاک کرو تھوڑا بڑھا دیں گے۔ وہ کسی نے کہا کہ جی حضرت عثمان غنی کے پاس بہت سارے گندم پڑے ہوئے ہیں۔ کاریگر جو بیپاری تھے مدینے کے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گندم دے دیں۔ آپ نے فرمایا مول لگاؤ، پہلے مال دیکھ لو پھر قیمت لگا لیں گے۔ آپ نے گودام کھلوایا تو حد نگاہ تک بوریاں ہی بوریاں تھیں۔ غلام سے کہا کہ اس کو پہلے مال دکھاؤ پھر بیپاریوں سے ہم بول کریں گے، کیونکہ گندم مارکیٹ سے شارٹ ہے، اب وہ دوسرے علاقوں میں جہاں ہو رہے ہیں وہاں قحط پڑی ہوئی ہے، اب بیپاری یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اعلیٰ قیمت پر بیچیں، بک رہا ہے۔ آپ نے کہا پہلے مال چیک کرو، جو مال دیکھا تو وہ بہت اعلیٰ نسل کا تھا۔ فرمایا کیا لگاؤ گے؟ فرمایا دیکھو ریٹ تو یہ ہے لیکن اس سے چار گنا زیادہ دیں گے۔ تو فرمایا اس سے کوئی ضرورت نہیں جاؤں گا۔ تو کہا چار گنا زیادہ؟ کہا کچھ نہیں۔ وہ آگے گئے پھر سوچ کر آئے، انہوں نے کہا جی آٹھ گنا زیادہ لے لیں۔ فرمایا مجھے یہ نہیں دینا، آگے کی بول لگاؤ، مطلب کا پیسہ دو گے تو سارے دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی بارہ گنا لے لیں آپ۔ تو کہا آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے آگے تو بس بنتی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا آفر ہے؟ فرمایا سات سو گنا کی۔ فرمایا اب تو بات سات سو گنے کی ہے لیکن اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو کہا وہ کون دینے والا؟ فرمایا میرا رب دینے والا۔ ان سے فرمایا سائیڈ میں ہو جاؤ، اور سواریاں لگائی گئی اور گودام خالی کیا گیا اور مدینے کے فقراء کے اندر سارا اناج تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ان کی سخاوت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کی صداقت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کی حیا سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کی امانت سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اسلام کے اور دین کے وجہ سے سچے مخلص تھے، اللہ رب العالمین اس کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے۔ ان کے نام کی برکت سے اللہ عالم اسلام پر کرم فرما دے، پاکستان پر کرم فرما دے، ہمارے ملک سے کرپشن کو ختم فرما دے، ہماری ذاتوں سے خیانت کو ختم فرما دے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں مالک کو دھوکہ دیتے ہیں، مالک جو ہمارے سر پر وہ ہماری تنخواہوں میں دھوکہ دیتا ہے، اور پھر رات کو مسلح ڈال کر تہجدے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس عثمان غنی کے اس معاملے سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہم عثمان غنی کے معاملے کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مزدوروں کے پیسے مارتے ہیں، ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں اور جس کے ماتحت کام کرتے ماں چوریاں کرتے ہیں۔ مزدور کو آپ دیکھیں، آئے گا پیسہ پورا لے گا، وہاں سے بھی سامان چرا کے جائے گا، وہاں سے بھی چرا کے جائے گا۔ آج کہے گا میں آج آؤں گا، کل پھر آئے گا نہیں۔ آئے گا تو پیسہ زیادہ لے گا، پیسہ زیادہ لے گا تو اس میں بھی منانے میں خیانت کرے گا۔ تو اب آپ پھر کہیں کہ جناب گھر میں کینسر کیوں ہے، گھر میں پریشانیاں کیوں ہیں، بربادیاں کیوں ہیں؟ یہ یوم اس لیے نہیں بیان کیے جاتے، ایک تو یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ اچھے جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن سے معاشرت ٹھیک ہوتی ہے، ان کی ذات میں اس کی تعلیم موجود ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا چاہیے، وہ ہے امانت۔ اللہ ہمیں صحیح تولنا عطا فرمائے، ملاوٹ سے محفوظ فرمائے، کم تولنے سے محفوظ فرمائے، چوری اور خیانت سے محفوظ فرمائے، رشوت دینے اور لینے سے اللہ محفوظ فرمائے، اڑوس پڑوس کے ساتھ خیانت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی دستگیری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، امانت و صداقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔